اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشات آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333-6525-2530۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، یہ آج پہلا سبق ہے۔ دین کی سب سے پہلی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے زمانوں میں خدا کا انکار کرنے والا کبھی صدیوں میں کوئی ہوتا تھا؟ کسی کا دماغ خراب ہو گیا تو کوئی ایسا آدمی نکلتا تھا، لیکن آج کل پوری جماعت پیدا ہو گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتی ہے۔ حالانکہ یہ اتنا بدیہی مسئلہ ہے، ایک ان پڑھ دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیا خدا ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا، البیرۃ تدل علی البعیر و اسر الاقدام علی المسیر، افسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج لا تدلان علی السان اللطیف الخبیر، کہ ایک اونٹ کی مینگنی نظر آ جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس علاقے میں کہیں اونٹ ہے ضرور، کیونکہ اس کا اثر موجود ہے نا، اور پاؤں کا نشان لگا ہوا ہو، جس کا بھی ہو، کتے کے پاؤں کا نشان ہے تو پاؤں کا نشان دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کتا اس علاقے میں ہے، انسان کے پاؤں کا نشان ہے تو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور یہاں کوئی انسان اس علاقے میں ہے۔ پھر یہ برجوں والا آسمان اور یہ زمین جو ہے، کیا اس کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ اس کے بنانے والا بھی کوئی ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی خلیفہ کے دربار میں آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتا ہوں، لیکن اس بات پر حیرانی ہے کہ یہ بھی کسی ان دیکھے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، دن کو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا، رات جب ساری دنیا سوتی ہے یہ کھڑے ہو کر روتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا واقعتاً خدا ہے بھی؟ اگر مسلمانوں میں کوئی عالم ہو تو مجھ سے مناظرہ کر لے۔ اب ایک تو مسئلہ اتنا اہم کہ دین کی بنیاد ہی اللہ کا وجود ہے، پھر انتظام کرنے والی حکومت اور مناظرے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے انتخاب ہوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، میدان مناظرہ میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ جو کافر تھا وہ 3 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گیا وہاں شور مچانے کے لیے۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو اتنے فارغ نہیں تھے، یہ عین وقت سے چند منٹ پہلے وہاں پہنچے، لیکن لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں وہ کچھ پریشان تھے کہ اگر یہ 3 گھنٹے پہلے آیا تھا تو امام صاحب کو تو 5 گھنٹے پہلے پہنچنا چاہیے تھا۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساتھیوں کے چہروں سے پریشانی کو پڑھا، اس کے بعد فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو میرے انتظار میں کچھ پریشانی ہوئی، بھئی میں آ تو وقت پر ہی گیا ہوں، لیکن ایک بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرا مکان دریائے دجلہ کے پرلی طرف ہے اور مجھے ادھر آنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی، تو اس لیے کشتی کے انتظار میں مجھے کچھ دیر لگ گئی، لیکن وہاں جب میں کشتی کے انتظار میں پرلے کنارے پر بیٹھا تھا تو ایک عجیب واقعہ دیکھا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو سنا لوں۔ فرمایا بہت لمبے لمبے درخت تھے، میں عجیب یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وہ درخت کے تختے چیرتے جا رہے ہیں لیکن نہ کوئی آری ہے نہ ہاتھ ہے جو ان کو چیرنے والا ہو، اور پھر وہ تختے چر چر کر بھی یہ نہیں کہ کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، جیسے وہ کہتا ہے نا میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، تو اس طرح نہیں گر رہے بلکہ ایسی ترتیب سے گر رہے ہیں کہ ایک کشتی تیار ہوتی جا رہی ہے جبکہ کشتی کے بنانے والا کوئی بھی نہیں۔ اور اس کے بعد حیرانی یہ کہ کشتی بن گئی میرے دیکھتے دیکھتے، بنانے والا کوئی نہیں تھا، پھر وہ خود ہی چلتی ہے، اس کے چلانے والا کوئی نہیں، سواریاں بھی خود لیتی ہے، کرایہ بھی خود وصول کرتی ہے، جاتی بھی خود ہے، واپس بھی خود آتی ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہ سنا رہے ہیں اور وہ کافر ہنستا ہوا لوٹتا لوٹتا کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ معذرت کر کے بیٹھے تو وہ کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مسلمانوں تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، کس بیوقوف آدمی کو میرے مقابلے میں لے آئے ہو، اس کو پاگل خانے بھیجو اور کوئی عقل مند آدمی لاؤ جو مناظرہ کرنے کے لیے مجھ سے تیار آئے۔ اس نے بہت گستاخانہ باتیں کی لیکن امام آدم رحمت اللہ علیہ کا حوصلہ بھی اللہ نے بہت عطا فرمایا تھا، بڑی سنجیدگی سے پوچھا کہ بھئی مجھے کس لیے پاگل خانے بھیج رہا ہے تو، کہ یہ اور پاگل پنے کی بات ہے کہ پوچھتا ہے کس لیے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک درخت کے تختے بغیر چیرنے والے کے چر جائیں، یہی تو پاگل پنے کی بات ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن جائے، یہی تو بیوقوفوں والی بات ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی بغیر چلانے والے کے چلنے لگے، اس لیے یہ ساری باتیں پاگلوں والی ہیں۔ امام صاحب نے پھر آہستہ سے پوچھا کہ جس پاگل خانے میں مجھے بھیجنا چاہتے ہو کمرہ ایک ہی ہے یا دو، کہا دوسرے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بھی کوئی ساتھ چلنا پڑے گا، میں کیوں ساتھ جاؤں، کہا میں نے اتنا کہہ دیا ہے کہ ایک درخت کے تختے بغیر چیرنے والے کے چر گئے اور تو کہتا ہے پاگل ہے بھیجو پاگل خانے، اور تو کہتا ہے کہ یہ جو 14 طبق ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، یہ 14 تختے بغیر کسی چیرنے والے کے چرے ہوئے ہیں، تو کیا اگر ایک درخت کے چیرنے تختوں کے بارے میں یہ کہا جائے یہ پاگل پنے کی دلیل ہے، تو مہا پاگل اور بڑا پاگل ہے نا، پھر تو آخر تیرے لیے بھی کوئی وہاں کمرہ ہونا چاہیے۔ میں نے تو صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کی بن گئی اور تو پاگل سے کم بات نہیں کرتا کہ اس کو پاگل خانے بھیج دو، اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان زمین چاند سورج ستارے انسان حیوان جمادات نباتات یہ جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ بغیر کسی بنانے والے کے بنا ہوا ہے، تو جو ایک کشتی کے بارے میں یہ بات کہے وہ تو پاگل تیرا اپنا فیصلہ ہے، اور جو پوری کائنات کے بارے میں یہ بات کہے کیا وہ پاگل نہیں، اور میں نے صرف اتنی بات کہہ دی ہے کہ ایک کشتی بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے اور تو کہتا ہے کہ یہ پاگلوں والی بات ہے، اس کے مقابلے میں تیرا کہنا یہ ہے کہ کہیں پیدائش ہے کہیں موت ہے، کہیں صحت ہے کہیں بیماری ہے، کہیں گرمی ہے کہیں سردی ہے، کہیں برسات ہے کہیں خزاں ہے، یہ دنیا کے موسم بدل رہے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے وقت پر غروب ہو رہا ہے، چاند چڑھتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، یہ سارا کائنات کا نظام جو ہے یہ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے، اگر ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ پورا کائنات کا نظام جو ہے یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے، اگر کشتی کے بارے میں اتنی بات کہہ دینا کہ بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے یہ پاگل پنا ہے تو بڑا پاگل ہے نا۔ اس کے بعد فرمایا افی اللہ شکر فاطر السماوات والارض، عقلی دلیل کے ساتھ نقلی دلیل بھی بیان فرما دی کہ اللہ کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے، جس کی مخلوقات اور جس کی قدرت کے آثار جس طرف نظر اٹھاؤ ادھر ہی نظر آ رہے ہیں. بلکہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالی کی قدرتوں کا آئینہ خانہ ہے. زلیخہ نے کہتے کہ اپنے کمرے کو آئینہ خانہ بنایا ہوا تھا، ساری چار دیواروں پر آئینے لگائے ہوئے تھے، چھت پر بھی آئینے لگائے ہوئے تھے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب اندر تشریف لاتے تو وہ اس طرف نظر نہیں کرتے تھے جس طرف زلیخہ بیٹھی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے دیکھے، تو اس نے سب آئینے لگا لیے کہ اگر ادھر بھی نظر پڑے گی تو میری شکل تو اس میں آئے گی نا، اگر ادھر بھی نظر پڑے گی تو میری شکل اس میں آئے گی، اگر اوپر بھی نظر کریں گے تو اس میں میری شکل ہوگی. تو جس طرح زلیخہ نے ایک آئینہ خانہ بنایا ہوا تھا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالی کی قدرتوں کا آئینہ خانہ ہے. آپ آسمانوں پر دیکھیں تو اللہ کی قدرتیں ہی قدرتیں نظر آ رہی ہیں، زمین کو دیکھیں تو خدا کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں، اپنی پیدائش پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، یہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہے. اب دیکھیے نا، کوئی آدمی کہے کہ یہ آندھی چلی تھی ایک، اور آندھی چلتے چلتے یہ دیواریں کھڑی ہوگی، مٹی خود بخود اونچی چلے گی، کوئی اس دیوار کا بنانے والا نہیں، اور وہی آندھی ایک کارخانے سے گزر کر آئی، وہاں سے پکھے اڑا کر لے آئی اور یہاں آ کر چھت کے ساتھ لٹک گئے، اور اسی طرح یہ بلب وغیرہ آ گئے، یہ شیشے لگ گئے، کوئی ان کی اس کمرے کے بنانے والا یا ان پکھوں کے لگانے والا بالکل نہیں ہے، تو آپ اس کو پاگل پنے کی بات سمجھیں گے یا نہیں؟ تو اس کے بعد امام صاحب رحمت اللہ جب یہ فرمایا تو اب وہ خاموش کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تو باتوں باتوں میں ستیاناش کر کے رکھ دیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا چلو یہ تو میں مان گیا کہ خدا ہے، لیکن دکھاؤ ہے کہاں. تو وہ امام صاحب تھے نا، طالب علم نہیں تھے، ایک طالب علم سے واسطہ پڑ گیا کسی دہریے کا، کہنے لگا کہ خدا ہے، دکھا ہے، نظر کیوں نہیں آتا، دکھاؤ. اس نے اس کی چادر کھینچ کے ننگا کر دیا. وہ شور مچا رہا ہے کہ شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، کہ دکھاؤ شرم ہے کہاں. وہ کہتا ہے نظر آئے یا نہ آئے شرم ہے تو صحیح نا، اس نے کہا دکھاؤ نا کہاں ہے، جب تمہیں شرم نظر نہیں آتی لیکن تو شرم شرم کر تو رہا ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ شرم کوئی چیز ہے ضرور. تو جب تو شرم کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھئی کچھ دودھ لاؤ تازہ تھال میں ڈال کر. دودھ لینے چلے گئے، اتنے میں امام صاحب رحمت اللہ سمجھانے لگے کہ دیکھو بھئی یہ اللہ نے دیکھنے کے لیے ہمیں جو آلہ عطا فرمایا ہے اس کا نام آنکھ ہے، اس کے دیکھنے کا ایک دائرہ ہے، نہ اس دائرے سے قریب دیکھ سکتی ہے نہ اس دائرے سے دور دیکھ سکتی ہے. دیکھیے میری آنکھ آپ سب کو دیکھ رہی ہے نا، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی، یا دیکھ رہی ہے؟ آنکھ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے؟ نہیں دیکھ رہی نا، کیونکہ انتہائی قرب ہے، اور آنکھیں کھول کر بالکل یوں اوپر ہاتھ رکھ لے بالکل نظر نہیں آتا. تو نہ یہ زیادہ قریب سے دیکھ سکتی ہے اور نہ زیادہ دور سے دیکھ سکتی ہے. تو اس لیے وہ ذات جو ظاہر بھی اتنی ہے کہ اس کا ظہور ہی پردہ بن چکا ہے، اور باطن بھی اتنی ہے کہ وہ کسی ادراک میں آنے والی نہیں، تو اگر اس کو آنکھ نہ دیکھ سکے تو اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے جا رہے تھے ایک مسلمان ایک دہریا، وہ کہتا تھا کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ کیسے. تو اس نے دھکا دیا مسلمان نے اس کو دریا میں، اب وہ دریا میں کہیں کانٹے نیچے پڑے تھے، اس کے جو کانٹا چبا چیخنے لگا، تو کہنے کا کیا بات ہے؟ کہتا ہے بہت درد ہو رہا ہے. کہتا ہے دکھاؤ کہاں ہے درد. اس نے کہا درد دکھانے کی چیز ہے؟ اس نے خدا ہی دکھانے کی چیز ہے، جب تیری آنکھ درد کو نہیں دیکھ سکتی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کیا کہ کانٹا لگا، کہاں ہے کانٹا؟ کہ کہیں نیچے ہوگا، نظر تو نہیں آیا دریا میں. فرمایا کانٹا نظر نہیں آیا، لیکن کانٹے کا اثر تو تجھے یقین کرا رہا نا کہ کانٹا تھا ضرور وہاں. تو جب کانٹا اس کے اثر سے پہچانا جا سکتا ہے، تو خدا کو بھی اس کی قدرت کے آثار سے ماننا ضروری ہے، اور خدا بھی پہچانا جا سکتا ہے. اب دودھ آ گیا، امام صاحب رحمت اللہ علیہ یوں جھک جھک کر دیکھ رہے، کبھی یہاں درمیان میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی یہاں. تو وہ کافر کہتا ہے کہ حضرت یہ تو دور سے نظر آ رہا ہے کہ دودھ ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جھانک جھانک کے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں مکھن ہے یا نہیں، اس میں مکھن ہے یا. کہ جی مکھن دودھ میں ہی ہوتا ہے، اور کہاں ہوتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا. فرمایا نظر آئے یا نہ آئے، کہنے لگا لیکن مکھن ہے ضرور. تو فرمایا جس طرح یہ آنکھ اس مکھن کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن یقین ہے کہ مکھن دودھ میں ہے ضرور، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہے ضرور، لیکن یہ آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی. اس نے کہا چلو میں نے یہ بھی مان لیا کہ خدا ہے اور نظر بھی نہیں آتا، لیکن رہتا کدھر ہے؟ صبح سورج نکلتا ہے، مسلمان کہتے ہیں اللہ نے سورج چڑھایا، تو میں سمجھتا ہوں شاید کہیں مشرق کی طرف کوٹھی ہوگی، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی. نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو مغرب کو منہ کر لیتے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر خیال آتا ہے شاید مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ کہیں رہتے ہوں. شمال سے بادل بھرے ہوئے آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے ہیں، تو شاید اس موسم میں مری وغیرہ کہیں ٹھکانا ہوتا ہوگا. تو یہ مسلمان ایک بات پر نہیں رہتے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی. امام صاحب نے فرمایا کہ تو مانتا ہے نا کہ اس دودھ میں مکھن ہے؟ کہ جی ہاں. کہ اچھا ذرا نشان لگا دو کہ اس طرف والے دودھ میں ہے یا اس طرف والے دودھ میں ہے، درمیان میں ہے یا اس طرف ہے؟ اس نے کہا حضرت جہاں جہاں دودھ ہے ہر جگہ مکھن ہے. فرمایا وہ ماکم اے نہ ماکم تم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ ہی ہے. اب اس کافر نے مانا کہ خدا ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ ہے. اب ایک کہتا سوال میرا رہ گیا کہ کیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ، امام صاحب نے فرمایا کہ تجھے شرم تو آتی نہیں، میں ابھی چل کے آیا ہوں اور کرسی پر چڑھ کے بیٹھا ہے، حالانکہ سائل کا کام ہوتا ہے نیچے کھڑا ہو کر سوال کرے، جواب دینے والا عزت سے بیٹھے کرسی پر. اب وہ امام صاحب سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ جلدی سے کرسی سے نیچے اتر آیا، امام صاحب کرسی پر بیٹھ گئے. فرمایا کیا پوچھتا ہے؟ کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا پتہ نہیں چلا کہ اپنے منکر کو کرسی سے اتار کر اپنے ماننے والے کو کرسی پر بٹھا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون اپنے بندوں تک بھیجتے ہیں، اس کے لیے نبوت کو ماننا پڑتا ہے. تو نبوت کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھے کہ جس طرح اس دنیا میں ہمیں دو روشنیوں کی ضرورت ہے، کتنی روشنیوں کی؟ ایک روشنی اللہ نے آنکھ میں رکھی ہے اور ایک یہ باہر سورج کی روشنی ہے، ٹیوبوں کی روشنی ہے، گیس کی روشنی ہوتی ہے. یہ دونوں روشنیاں ہوں تو پھر آدمی غلطی نہیں کھاتا. یہ دیکھیے نا تپائی میرے آگے رکھی ہے، تو کسی میں اختلاف نہیں، جو دیکھتے کہتے تپائی ہے. لیکن یہ اندھیرے میں وہاں رکھ دی جائے، چراغ نہ ہو، روشنی نہ ہو، آپ یہاں سے نکلے اور یہ کھڑی کی ہوئی ہے میں نے یوں، تو اب دیکھنے میں اختلاف ہو جائے گا. آنکھیں سب کی روشن ہے، کوئی کہے گا شاید کتا بیٹھا ہے، دوسرا کہنے گا نہیں کوئی پیشاب کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے بیٹھا، تیسرا کہے گا پتہ نہیں شاید کوئی لکڑی پڑی ہو. اب یہ اختلاف ہو جائے گا یا نہیں؟ حالانکہ اختلاف کرنے والے کی آنکھوں میں سب کی روشنی موجود ہے، لیکن اس چیز پر روشنی نہیں. اب یہ اختلاف کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اسی وقت کوئی ٹارچ جلا کے اس پر روشنی ڈال دے تو اختلاف باقی رہ جائے گا. وہ سارے کہیں گے اوہ یہ تو تپائی ہے, ہم سام خام کا کتا سمجھ رہے تھے اس کو. تو جس طرح اس دنیا میں دو روشنیوں کی ضرورت ہے, اسی طرح دین کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے. جیسے دنیا کے کاروبار کے لیے ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھ دی ہے آنکھ میں, اور ایک روشنی باہر ہے, اسی طرح دین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روشنی ہمارے جسم میں رکھ دی ہے. یہ جو سارا اللہ نے دیا ہے نا, یہ کوئی سزا نہیں فوجیوں والے پٹھو کی طرح کہ اتنا پٹھو اٹھا کے ساری عمر چلتے پھرنا یہ تمہیں سزا ہے, بلکہ اس میں اللہ تعالی نے ایک چراغ روشن کیا ہوا ہے جس کا نام عقل ہے, اور اسی سے انسان سب کچھ سمجھتا ہے, امتیاز رکھتا ہے سارے جانوروں سے. ہاں دو وقت ایسے آتے ہیں جب یہ چراغ کام نہیں دیتا, ایک جب غصہ آ جائے اور ایک جب انتہائی خوشی ہو. غصے سے ایک دھواں اٹھتا ہے دل سے اور وہ اس خانے میں جلا جاتا ہے. اب آپ ایک چراغ جلا کر رکھ دیں اور پورا کمرہ دھوئے سے بھر دیں تو پھر روشنی ہوتی ہے اس کی. تو یہ غصے کا دھواں اس چراغ سے کی روشنی کا کام اس سے نہیں آتا. اس لیے بہادر خان ظفر کہتے ہیں نا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. دو ہی وقت ہے انسان کی پہچان کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان ملا تو پوچھا کہ بھائی انسان کس وقت تیرے قبضے میں ہوتا ہے؟ کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو میرے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے ہاکی کے سامنے گیند, جس طرف چاہے لڑکا دے آدمی کو, بعد میں سمجھ آتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عقل کا چراغ روشن کیا ہے, وہ ہمارے دماغ میں رکھ دیا ہے. تو جس طرح آنکھ کی رہنمائی کے لیے باہر روشنی کی ضرورت ہے, اسی طرح باہر اللہ تعالیٰ نے عقل کی رہنمائی کے لیے جو روشنی رکھی ہے اس کو وہی. کہیں انجیل کی لالٹین آ گئی اور آخر کار قرآن پاک کا سورج آ گیا اس عقل کی رہنمائی کے لیے. تو اگر آنکھوں میں روشنی ہو اور باہر کوئی روشنی نہ ہو تو کیا دنیا میں انسان کام کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے عقل تو اللہ نے انسان کو دی, لیکن اگر وحی کی رہنمائی نہ ہوتی تو انسان کبھی دین پر صحیح عمل نہ کر سکتا. تو جس طرح یہاں آنکھ کے لیے چھوٹی بڑی روشنیاں ہیں, اسی طرح عقل کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالی نے چھوٹی بڑی روشنیاں نازل فرمائی. لیکن آپ رات کو چراغ جلاتے ہیں, ٹیوب جلاتے ہیں, بلب جلاتے ہیں, جب سورج نکل آئے تو پھر بھی لالٹن ہاتھ میں لے کر بازار میں جاتے ہیں نا جلتی ہوئی, جی اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جس طرح سورج نکلنے کے بعد ٹیوب کی ضرورت باقی نہیں رہتی, بلب کی ضرورت باقی, اسی طرح قرآن پاک کے آنے کے بعد اب نہ تورات کے گیس کی ضرورت باقی رہی ہے, نہ زبور کی ٹارچ کی ضرورت باقی رہی ہے, اور نہ ہی انجیل کی لالٹین کی ضرورت باقی رہی ہے. اب قرآن پاک کا آفتاب جو ہے یہ طلوع ہو چکا ہے, اس لیے ان کتابوں کی ضرورت باقی نہیں رہی. میں اس کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ یہ تورات زبور انجیل موسمی پھول تھے. کیا تھے؟ کچھ پھول ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں خوب کھلتے ہیں, سردیوں میں نہیں رہتے. کچھ سردی کے موسم کے پھول ہوتے ہیں. اب گرمیوں کا جب پھول ہے وہ گرمی میں خوب بہار دکھاتا ہے, بالی نے اس کو بویا, اس کے بعد پودا بڑا, پھول لگا, صبح صبح اٹھ کر فوارے سے اس پر پانی چھڑکتا ہے تاکہ اس کی تازگی اور زیادہ ہو, آنکھوں کو زیادہ تراوت نصیب ہو. لیکن جب گرمی کا موسم گزر جاتا ہے تو اس پھول کی پنکھڑیاں خود ہی گر جاتی ہیں. مالی اب انہی ہاتھوں سے جن سے پانی چھڑک رہا تھا انہی ہاتھوں سے پودا اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور وہاں سردیوں کا پھول لگا دیتا ہے. اب سردی کا موسم آیا, سردی کا پھول خوب بہار دکھا رہا ہے. اسی طرح تورات, زبور, انجیل یہ موسمی پھول تھے, اپنے اپنے موسم میں انہوں نے اپنے علاقے کو خوب معطر کیا, ان کی خیر مہک پورے علاقے میں پھیلی, لیکن جب موسم گزر گیا تو ان کی پتیاں بکھر گیا. اب ان کا نام تو باقی رہ گیا لیکن وہ کتابیں اب دنیا میں کہیں باقی نہیں ہیں. ہاں, لکھ کر جھوٹی کتابوں پر تورات, زبور, انجیل لکھ لیا ہے, یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. تو اس لیے نبوت کی ضرورت بھی ثابت ہو گئی کہ جتنی سورج کی ضرورت ہے اس سے زیادہ وحی نبوت کی ضرورت ہے. جس طرح سورج کے بغیر ساری دنیا میں اندھیر رہتا ہے, اسی طرح دین برباد ہوتا ہے نبوت کی تعلیمات اور روشنی موجود نہ ہو. تیسری بات اس بات نبوت ہے کہ نبی ایک نہیں ہوا, بہت سے ہوئے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے, ایک دو یہودی آ گئے کوفے میں اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا. تو یہودیوں کا طریقہ جو بعد میں مزاحیوں نے سیکھ لیا, پھر غیر مقلدن بھی سیکھ لیا, وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ہو اس کو پیسے دے دیے دکاندار کو بھی اپنا کاروبار بڑھا لو, اور وہاں اٹھنا بیٹھنا کر لیا. اب وہی اپنا لٹریچر پھینک گئے, وہی بیٹھ کر وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہے. تو انہوں نے دو تین غریب مسلمانوں کو پیسے دیے, انہوں نے اپنا کاروبار بڑھا لیا, انہوں نے اٹھنا بیٹھنا کر لیا, صبح اس طرف, دوپہر یہاں, شام وہاں. اب وسوسے ڈالنے کا طریقہ ان کا بڑا عجیب سا ہوتا ہے. اب پوچھتے کیا تھے کہ بھائی یہ بتاؤ, اتفاق اچھی چیز ہے یا بری؟ کیا خیال ہے آپ کا, اتفاق چاہیے یا اختلاف چاہیے؟ سب کہتے جی اتفاق چاہیے. کہ یہ صرف زبان سے کہتے ہو یا پکے بھی رہو گے اس بات پر؟ جی پکے رہیں گے. تم نہیں پکے رہو گے؟ نہیں جی ہم پکے رہیں گے. ان کو خوب پکے کرتے. پوچھتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا؟ ہاں. کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر سب کا اتفاق ہے, یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں, عیسائی بھی, مسلمان بھی, اور آپ کے نبی ہونے پر اتفاق نہیں, اختلاف ہے. آپ تو نبی مانتے ہیں لیکن نہ عیسائی انہیں نبی مانتے ہیں نہ یہودی نبی مانتے ہیں. اب دنیا میں اتفاق ایک ہی طرح ہو سکتا ہے کہ سارے یہودی ہو جائیں, اختلاف والوں کو چھوڑ دیا جائے اور اتفاق والے پر سارے آ جائیں. اب وہ شور مچاتے, دیکھو نا اب تم اتفاق کر نہیں آؤ گے, تم پہلے, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم بات پر پکے نہیں رہو گے. اب ایسے موقع پر پھر لوگوں کو مدرسہ یاد آتا ہے, مدرسے آئے, امام صاحب رحمتہ اللہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. کہا کہ بھائی استاد کہاں ہے جی, حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں. طالب علم بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کیا کام کیا ہے؟ کہ وہ ایک یہودی سے مناظرہ کرنا ہے. تو ایک چھوٹا سا طالب علم کھڑا ہو گیا کہ میں چلتا ہوں. کہ تو کیا کرے گا وہاں جا کر؟ وہ تو بہت چالاک ہوشیار آدمی ہے, بڑا آدمی ہے. اس نے کہا پھر کیا ہوا بڑا ہے؟ اس نے ان کو سنایا کہ وہ یہ اس طرح پوچھتا ہے سوال جواب. کہ بس یہ تو آسان ہے, میں چلتا ہوں. وہ کہے پہلے ہمیں بتاؤ کہ جواب کیا ہے تمہارے پاس. کہتا میں وہی بتاؤں گا جا کے. ساتھ چلا گیا. یہودی دیکھ کر ہنس رہا ہے کہ میں مناظر صاحب آ رہے ہیں. کہنے لگا کوئی اس سے چھوٹا نہیں تھا؟ اس نے کہا تجھے چھوٹے بڑے سے کیا, میں اگر چھوٹا ہوں عمر میں تو میرا استاد تو امام اعظم ہے نا, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں شاگرد بہت بڑے امام کا ہوں. کہ مناظرہ کرے گا؟ کہتے آیا کس لیے ہوں؟ یہ بتاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے اختلاف؟ اس نے کہا اتفاق. اس پر پکے رہو گے؟ کہ بالکل. کہ تو نہیں رہے گا. اس نے کہا تو ہٹے گا, میں نہیں ہٹتا ان شاء اللہ. موسیٰ کو جانتے ہو؟ کس کو؟ کہ موسیٰ کو. کون تھا؟ کہاں رہتا تھا وہ؟ اب وہ سارے حیران کہ دیکھو یہ چھوٹا سا لڑکا لے رہے جو موسیٰ کو نہیں جانتا. وہ موسیٰ کو نہیں جانتا, بھئی بتا تو دو نا کون تھا, کہاں رہتا تھا وہ, پھر شاید پتا چل جائے. تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا؟ اچھا اچھا اچھا, وہ موسیٰ علیہ السلام جو قرآن میں ذکر ہے, جن میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ امی نبی پر ضرور ایمان لانا, وہی موسیٰ علیہ السلام نا. میں ان کو مانتا ہوں اور ان کے کہنے پر حضور پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بھی انہی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے؟ جلدی کر, اگر انہی کو مانتا ہے تو تو ان کا نافرمان بنا بیٹھا ہے. نبی امی پر ایمان لا اور ان کا کلمہ پڑھ, جلدی کر. اور بھائی اگر کوئی اور موسیٰ ہو جس موسیٰ نے ہمارے نبی پاک کی پیشگوئی نہیں کی, تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتا تھا. مجھے تو اسی موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے جنہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک میں خود آتا ہے کہ میں کوئی نئے قسم کا نبی نہیں, پہلے بھی نبی آتے رہے. تو پہلے نبیوں کو جس معیار پر مانا جاتا ہے اسی معیار پر ماننا چاہیے نا, کہ جی آدم علیہ السلام نبی ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل جی اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا اعزاز بنایا کہ فرشتے سارے سجدے میں گر گئے. کتنے سال گرے رہے بھلا جی؟ وقتی طور پر. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی معاذ اللہ سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو شریک نہیں ہوئے نا, وہ ایک وقتی فضیلت تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن یہاں کیا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ہمیشہ فرشتے اپنے حضور پاک پر درود بھیج رہے ہیں, اور اکیلے نہیں اللہ تعالیٰ بھی ساتھ شریک ہے. تو یہ اعزاز دائمی ہے نا, وہ وقتی تھا. تو جس کو وقتی اعزاز ملا اس کی نبوت میں شک نہ ہو, اور جس کو اللہ نے دائمی اعزاز سے نوازا اور ایسا اعزاز کہ اس میں صرف فرشتے تنہات ہیں, یہاں اللہ تعالیٰ بھی اس میں شریک ہے, تو کیا یہ اعزاز اس سے بڑا اعزاز ہے یا کم ہے؟ تو آدم علیہ السلام کی نبوت کو ماننا, تو یہ بھی ساتھ یاد رہے نا کہ وہ ایک نے سجدہ نہیں کیا تھا نا, کون تھا وہ؟ غیر مقرن. اللہ تعالی نے حکم دیا نا سجدہ کرو, یہ حکم تھا, اس کے ساتھ کوئی دلیل ارشاد نہیں فرمائی. سارے فرشتے بلا مطالبہ دلیل سجدے میں گر گئے اور تقلید کا ہار گلے میں پہن لیا اور وہ اکڑ گیا. اس نے تقلید کا ہار پسند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کو گردن خالی پسند نہیں. فرمایا کہ اگر تقلید کا ہار نہیں پہنا تو لان کا توک ڈالتا ہوں تیری گردن میں. فخرج فإنا کا رجیم. تو پھر اس کے گلے میں لان کا توک ڈال کر بھیجا. اس نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ آنا انا خیر من ہو انا. تو یہی آج بھی ہر غیر مقلد کا نعرہ ہے. آپ در مختار سے فتوا دکھائے, کہتا انا خیر من ہو, میں زیادہ سمجھتا ہوں در مختار والے سے. آپ امام ابو حنیفہ کا کال پیش کریں, وہ کہتا ہے انا خیر من ہو. آپ صدیق اکبر کا کال پیش کریں, کہتا ہے انا خیر من ہو. تو وہی نعرہ وہاں سے یاد کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے, آپ کو آگ نے نہیں جلایا, یہ آپ کے معجزات میں سے شمار ہوتا ہے نا. تو آگ کا نہ جلانا یہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور آپ کے نبوت کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. اور حضرت پاک کا معجزہ اس سے بڑھ کر ظاہر ہوا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کی دعوت فرمائی. صحابہ کچھ تشریف لے آئے کچھ تشریف لا رہے ہیں. لونڈی سے کہا کہ دسترخوان لاؤ اندر سے اٹھا کے. وہ لائی تو کچھ میلا سا تھا, آگ جل رہا تھا, تندور جل رہا تھا, اس میں پھینک دیا. صحابہ نے کہا کہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی ہر نعمت کی قدر اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ کپڑا دھل کر کام آ سکتا تھا, یہ بھی خدا کی ایک نعمت تھی نا, آپ نے خام کا اس کو ضائع کر دیا, یہ دھو لیتے کام آ جاتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ خاموش رہے, تھوڑی دیر کے بعد گئے اور اس کو نکالا تو وہ دھلا ہوا ہے, صاف چمک رہا ہے. اب صحابہ حیران ہوئے, میں یہ کیا ہے کہ حضرت ہمارے ہاں تشریف لائے تھے تو اس کپڑے سے اپنا پسینہ مبارک صاف فرمایا تھا, تو آپ خود سونگھ رہے, دیکھیے پسینہ مبارک کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں. اب جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو میں اس کو پانی سے نہیں دھوتا, آگ میں پھینک دیتا ہوں. حضرت پاک کے پسینے کی برکت سے آگ اس کو جلاتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو خود آگ میں پہنچے تھے نا, ان کو آگ نے نہیں جلایا, اور یہاں حضرت خود نہیں, چند قطرے پسینے مبارک کے کپڑے کو لگ گئے ہیں, اس برکی برکت سے کپڑے کو آگ جلاتی, تو یہ معجزہ چھوٹا معجزہ تو نہیں ہے نا. بلکہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے اس سے آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا موقع ہے, صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کھدائی کر رہے ہیں. کچھ صحابہ کو زیادہ ہی بھوک محسوس ہوئی تو حضرت پاک کی خدمت میں آ کر عرض کیا اور کپڑا اٹھا کر پتھر بھی دکھایا باندھا ہوا. حضرت پاک نے کپڑا اٹھایا کہ میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے, وہ جلدی سے گھر سے گئے, بیوی سے کہا کوئی آٹا وغیرہ ہے, کہ تھوڑا سا آٹا ہے, کہ ٹھیک ہے آٹا گوندو, میں بکری ذبح کرتا ہوں اور حضرت کے لیے کھانا تیار کرنا ہے. تقریباً کتنا ہوگا؟ اس نے کہا 10-12 آدمیوں کا ہوگا, کہ ٹھیک ہے. جا کر عرض کیا کہ حضرت میرے ہاں دعوت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ سب میں اعلان کر دو کہ سب کی دعوت آج جابر کے گھر ہے. اب یہ تو دعوت والے کو پتا ہوتا نا کہ آدمی زیادہ آ جائے تو گھر میں کیا گزرتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ بڑے پریشان ہوئے, گھر آئے, بیوی سے کہا کہ نیت تو ثواب کی تھی لیکن یہ تو کام خراب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت نے سب کی دعوت کر دی ہے. کہا کہ سب کو کہہ دو. بیوی نے کہا کہ بتایا نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہے, کہ میں نے بتا دیا تھا تو میں ہمیں کیا فکر, پھر حضرت نے دعوت کی ہے نا. حضرت جابر سے فرمایا کہ ہڈیا نیچے نہیں اتارنی, تشریف لائے, لعاب مبارک ہڈیا میں ڈال دیا اور کچھ آٹے میں ملا دیا. تو آپ کو تجربہ تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے نا, آپ ایک سیر پانی دیگچی میں ڈال کر رکھ دیں اور 2 گھنٹے آگ جلائیں تو 10 سیر ہو جاتا ہے, یہ 15 سیر ایک سیر والا. جی تو آگ کم کرتی ہے یا بڑھاتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام پر تو آگ نے اثر نہیں کیا نا, لیکن اس معجزے میں الٹا اثر کیا. بجائے اس کے کہ شوربہ کم ہوتا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہزاروں کھانا کھا گئے اور ہڈیا میں اسی طرح شوربہ موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آگ نے اپنا اثر ختم کر دیا, یہ بھی اعجاز ہے. لیکن یہ کہ آگ اپنا اثر کی بجائے الٹا اثر دکھائے, بجائے اس کے کہ شوربہ خشک کرے اس کو بڑھاتی چلی جائے, تو یہ اس معجزے سے بڑا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہے, دریا پر لاٹھی ماری اور اس میں راستے بن گئے, پانی پھٹ گیا, دریا پھٹ گیا. حالانکہ سارے سائنسدان کہتے ہیں کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, بالٹی بھری اس سے ایک پیالی نکال لے تو گڑا پڑ جاتا ہے نا پانی میں, یہ پھر برابر ہو جاتا ہے, اور ریت نکال لے تو گڑا پڑ جاتا ہے. تو پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, لیکن وہاں راستے بن گئے, یہ موجزہ جس دریا پر آپ نے لاٹھی ماری تھی وہ دوسرے آسمان پر تھا یا تیسرے پر؟ جی زمین پر تھا. تو زمین کے دریا پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، لاٹھی دریا تک پہنچی تھی یا دور رہی تھی؟ پہنچی تھی نا. اور ادھر آمنہ کے لال زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی طرف صرف اشارہ کر رہے ہیں، انگلی مبارک چاند تک پہنچی تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیے، ایک طرف اتی سات ون شکل قمر. اب ایک پیغمبر کا اعجاز یہ ہے کہ زمین کا دریا جو ہے وہ پھٹ رہا ہے، اور دوسرے پیغمبر کا معجزہ یہ ہے کہ آسمان کا چاند ٹکڑے ہو رہا ہے. سورج نہیں ٹکڑے ہوئے، چاند. اگر سورج ٹکڑے ہوتا تو سائنسدان کئی باتیں بناتے کہ سورج تو پہلے ہی گرم گیسوں کا ایک گولا ہے، تو جیسے زیادہ گرمی ہو تو اس سے سائیکل کی ٹیوب نہیں پٹاخہ مار جاتی، گیس پھیل جاتی ہے. تو اگر سورج پھٹتا تو یہ کہتے کہ گیس پھیل گئی ہوگی، اور اس لیے وہ سورج پھٹ گیا. لیکن چاند تو ٹھنڈا کرا ہے نا، وہاں تو ٹھنڈک ہے، اس لیے چاند کا پھٹ جانا یہ ایسا معجزہ ہے کہ سائنسدان اس پر کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں کر سکتا. تو کیا ان دونوں معجزوں میں اتنا فرق نہیں جتنا زمین اور آسمان میں ہے؟ اب زمین والے معجزے کو ماننا اور آسمان والے معجزے کو نہ ماننا، جس نبی کا معجزہ زمین پر ظاہر ہو اس کے نبی ہونے میں نہ یہودیوں کو شک رہے، نہ عیسائیوں کو شک رہے، نہ مسلمانوں کو شک ہو، اور جس نبی کا معجزہ آسمان پر ظاہر ہو اس کی نبوت میں شک کرنے والے بیوقوف ہیں یا کچھ اور ہیں؟ ایسی ہی واقعت ہے جیسے کوئی کہے کہ یہ جو مٹی کا تیل زمین سے نکلتا ہے نا، اس کو لالٹین میں ڈال کر جلائیں تو روشنی ہوتی ہے، لیکن یہ جو آسمان پر سورج ہے اس کی روشنی ہے ہی نہیں. تو اس کی روشنی کا انکار کرنا حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں؟ کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نابینا آیا، اندھا آیا، آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا فرما دی. ٹھیک ہے، بالکل معجزہ ہے، برحق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ آنکھ اپنی جگہ پر ہی تھی نا، پیچھے سارے کنیکشن موجود تھے نا. احد کے میدان میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، کوئی تیر آتا ہے آگے ہاتھ کر دیتے ہیں، دوسرا آگے سر کر دیتے ہیں، ایک تیر کنپٹی پر آ کر لگا اور آنکھ کا ڈیلا نکل کر دور جا پڑا، سارے کنیکشن ٹوٹ گئے نا. اب جب تک لڑائی ہوتی رہی دیکھا بھی نہیں اسے، لڑائی ختم ہو گئی کافی دیر کے بعد اس کو اٹھایا، ہاتھ پر رکھ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے. حضرت نے وہ آنکھ وہیں رکھ کر دعا مبارک لگایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس کی خوبصورتی میں کمی اور نقص نہ آئے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی آخر عمر تک یہ آنکھ دکھنے نہیں آئی اور نہ اس کی نظر کمزور ہوئی. تو وہ معجزہ بھی برحق ہے، لیکن اس سے یہ معجزہ بڑا ہے، کیونکہ وہاں پچھلے کنیکشن تو سارے قائم تھے نا، یہاں تو سارے کنیکشن ہی ٹوٹ چکے ہیں. کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کر دیا، علی اظہر جا رہا ہے جنازہ اس کا، اس کی والدہ حضرت کی صحابیہ مریم مگدلینی، اس نے آ کر درخواست کی کہ حضرت ایک ہی بیٹا تھا فوت ہو گیا ہے، فرمایا رکھو جنازہ کم بیزن اللہ. علی حضر اٹھ کے بیٹھ گیا، کہ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ روح جسم میں رہتی ہے نا، تو اس کو اس جسم سے محبت ہو جاتی ہے، جب اسرائیل آتا ہے تو جانا نہیں چاہتی، اس لیے اس حالت کو نزع کہتے ہیں نا، جھگڑا چھینا جبتی ہو رہی ہے، اسرائیل نکالنا چاہتا ہے، یہ چھپنا چاہتی ہے کہ میں نہیں جاتی. تو اگر اسرائیل چھوڑ دے تو اپنے محبوب جسم میں پھر آنے کی خواہش رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ تو دوبارہ زندہ ہونے کا یہی مطلب تھا نا کہ وہ روح جس کے ساتھ، جس کو اس جسم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہو چکی ہے، اس سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا تو اپنے محبوب جسم میں پھر واپس آ گئی. لیکن خیبر جب فتح ہوا تو زینب نامی یہودیہ نے ایک بکری ذبح کی. زندگی ختم ہو گئی یا باقی رہی؟ پھر اس کا گوشت کی بوٹیاں بنائی تو زندگی سے اور دور چلی گئی نا. پھر اس کو آگ پر پکایا, اس میں زہر ڈال دیا. اب یہ کتنی منزلیں زندگی سے دور جا چکی ہے. حضرت پاک نے جب اٹھایا تو وہ بول رہی ہے کہ حضرت مجھ میں زہر ہے. لکڑی کا ستون ہے جس کے ساتھ کبھی زندگی اور زندگانی اور روح کا اثر نہیں رہا, ایسی روح کا. تو حضرت اس پر سہارا لے کر واعظ فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ آواز دور تک جائے, تو اگر میں ممبر بنا کے لا دوں کہ آپ بیٹھ کر اس پر آواز فرمائے تو بھی آواز دور چلی جائے کرے. ممبر آ گیا, حضرت ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو رونے اور سسکیوں کی آواز آنے لگی. دیکھا تو ستون رو رہا ہے, وہ لکڑی کا. حضرت اٹھے, اس پر یوں ہاتھ رکھا تو جیسے بچہ رو رہا ہو ماں سر پر ہاتھ رکھ دیتے نا دے تو ایک دو سسکیاں لے کے خاموش ہو جاتا ہے, اس نے بھی ایک دو سسکیاں لی اور خاموش ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اب آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. حضرت نے فرمایا پھر دو باتوں میں سے ایک بات مان لو, یا تو یہ کہ میں ابھی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے تر و تازہ ہرا بھرا درخت یہی کر دے اور ہر وقت پھل لگا رہے, اور یا یہ دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے میرے ساتھ رکھے, تو اس جنت میں ہو جہاں میں ہوں, وہاں ہرا بھرا درخت بن جائے. تو دیکھیے نا, ہم دنیا دار لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں. کوئی کہے نا کہ بھئی یہاں 10 روپے لے لو, اور اگر آج نہیں لیتے تو قیامت میں 100 ملے گا, تو ہم کہتے ہیں 10 تو دو جو ملتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا کہ جو نقد ہے وہ لے لو, ادھار نہ کرو. لیکن وہ جو درخت ہے ستون, اس نے وہ بات کی جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کرتے ہیں کہ دنیا کو لات مار دیتے ہیں, آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے جنت کے میں لیے دعا فرما دیں, لیکن اتنی بات فرمائیں اس وقت کہ ممبر کے نیچے مجھے دفن فرما لے تاکہ یہاں بھی مجھے قرب نصیب رہے. تو یہاں روح کو کوئی محبت تھی اس سے, اس خشک لکڑی سے, لیکن زندگی کے یہاں آثار ظاہر ہوئے نا. تو اس لیے جس نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اسے قطعاً نبی اکرم کی نبوت میں شک نہیں ہو سکتا. تو اس بات نبوت کے بعد اب یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اگرچہ دین کئی آئے لیکن اس وقت سچا دین صرف اسلام ہے. سچا دین صرف اسلام ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کون سی عجیب بات ہے, ہندو بھی تو کہتے ہیں نا ہمارا دین سچا ہے, عیسائی بھی کہتے ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, مجوسی بھی کہتے ہیں, زرتشتی بھی کہتے ہیں, بدھ مت والے بھی کہتے ہیں, جین مت والے بھی یہی کچھ تو کہتے ہیں نا سارے. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے, تم کہتے ہو پھر کون سی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم علی وجہ البصیرت یہ بات کہتے ہیں اور دلیل سے کہتے ہیں, کیونکہ سچے دین کی پہچان کے لیے 4 سوالوں کا جواب چاہیے, اور ان 4 کا جواب سوائے مسلمانوں کے کسی کے پاس نہیں. اس پوری کائنات کے خدا کتنے ہیں؟ ایک ہی نا. تو نبی بھی ایک ہی ہونا چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے. یہ جب روس میں اللہ تعالی کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے تو مصر میں ایک میٹنگ ہوئی کہ ایک قومی اتحاد متحدہ محاذ بنایا جائے, کہ خدا کو جو بھی مانتے ہیں وہ سارے مل کر ان کا مقابلہ کریں. کوئی خدا کہہ کے مانتا ہے, کوئی اللہ کہہ کے مانتا ہے, کوئی گاڈ کہہ کے مانتا ہے, کوئی پرماتما کہہ کے مانتا ہے, کوئی ایشور کہہ کے مانتا ہے, لیکن مانتے تو اسی خدا کو ہے نا سارے. تو سارے مل جائیں, چنانچہ سب کے نمائندے وہاں مصر میں اکٹھے ہوئے. تو وہاں ایک متحدہ محاذ قائم کیا گیا. ایک آدمی نے وہاں یہ بات چھیڑی کہ حضرت سب حضرات غور سے سنیں، یہ جو آپ کا اتحاد ہے یہ کب تک رہے گا؟ کیوں آپ سب الگ الگ نبیوں کو مانتے ہیں؟ تو جب نبوت کا مسئلہ آئے گا آپ خدا کی بات پر تو آپ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن جب نبوت کا مسئلہ آئے گا آپ سارے لڑنے لگیں گے. تو کیوں نہ آج یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ سارے جس طرح ایک خدا کو مانتے ہیں ایک ہی نبی انتخاب کر لیں جس کو مان لیا جائے. اس نے کہا کہ تمہیدی طور پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلی دنیا اور آج کی دنیا میں بڑا فرق ہو گیا ہے. پہلے نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ پریس اخبار وغیرہ تھے، اس لیے ایک ملک کی خبر ساری دنیا کو سنائی نہیں جا سکتی. اس زمانے میں تو عقل مانتی ہے کہ ایک ملک میں ایک نبی آئے، دوسرے ملک میں دوسرا نبی آ جائے، تیسرے ملک میں تیسرا نبی آ جائے. لیکن اب تو یہ ہے کہ چند سیکنڈوں میں خبر پوری دنیا کا چکر لگا جاتی ہے. تو اس لیے اب یہ کٹاؤ پھٹاؤ نہیں رہنا چاہیے کہ افریقہ کا نبی اور ہو، یورپ کا نبی اور ہو، امریکہ کا نبی اور ہو، آسٹریلیا کا نبی اور ہو، ایشیا کا نبی اور ہو. اب جب ایک نبی کی تعلیمات ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو پہنچائی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے، تو اب یہ میر تیر نہیں ہونا چاہیے کہ اس علاقے کا نبی اور ہے، اس علاقے کا نبی. اب تو ایک ہی نبی مان لینا چاہیے سب کو. چنانچہ اس پر سب نے اتفاق کیا کہ واقعتاً ایک ہی نبی ماننا چاہیے، اسی میں اتحاد اور اتفاق ہوگا. اب سوال یہ ہوا کہ وہ نبی کون سا ہو. صدر مجلس نے کہا کہ ہر آدمی کی کوشش ہوگی کہ میرے نبی کو آگے لایا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ امتی فیصلہ کرے، نبی ایسا تلاش کرو جس نے خود کہہ دیا ہو کہ میں ساری دنیا کا نبی ہوں. اب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ آپ تورات کے پانچوں حصے پڑھ لیں، پیدائش، خروج، گنتی، احبار، استثناء، یہ پانچ حصوں میں آج کل تورات ہے، ان پانچوں حصوں میں سے ایک فقرہ نکال دیں، صرف ایک، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے اللہ تعالی نے ساری دنیا کا نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن تورات میں کہیں یہ دعویٰ مذکور نہیں ہے. وہاں تو سوائے بنی اسرائیل کی اور کسی کا ذکر ہی نہیں کہ یا اللہ بنی اسرائیل کی اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ بنی اسرائیل کے کھیتوں پر بارش برسا، یا اللہ بنی اسرائیل کے کھیتوں میں برکت عطا فرما، سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کا وہاں ذکر ہی نہیں. وہ صرف رسول الہ بنی اسرائیل تھے اور کچھ بھی نہیں. تو جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ساری دنیا کا نبی ہوں، اب یہودیوں کے سو دل میں خیال آئے کہ ساری دنیا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے، تو یہ وہی مثال ہے کہ مدعی سست گواہ چست، کہ موسیٰ علیہ السلام تو کہتے نہیں میں ساری دنیا کا نبی ہوں، اور یہ آسمان سر اٹھا رہے ہیں کہ سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ساری دنیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ. اگر قیامت کو موسیٰ نے کہا تھا کہ میں نے کب کہا تھا مجھے ماننا، تم کہاں سے آ گئے ہو پھر؟ تو یہودی عاجز رہے کہ وہ ایک فقرہ بھی ایسا پیش کر دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کا نبی بنایا تھا. عیسائیوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی چاروں انجیلیں پڑھ لو، رسولوں کے اعمال پڑھ لو، پولوس کے خطوط بھی پڑھ لو، ایک فقرہ نکال دو کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا ہے. تو ایک فقرہ بھی وہاں نہیں ہے. وہاں تو یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک کنعانی عورت آئی، بیمار تھی، تو حضرت سے درخواست کی کہ میں بیمار ہوں، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے. تو وہ چونکہ اسرائیلی نہیں تھی, کنانی تھی, تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عورت میرے سامنے سے دور ہٹ جا, میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, اور مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں بیٹوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈال دوں اور اپنی پاک تعلیم کے موتی سوروں کے گلے میں ڈال دوں. تو میں نے ایک مناظرے میں پادری کو کہا تھا کہ تو تو یقین یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں اسرائیلی نہیں ہے نا, تو انجیل تو تجھے کتا اور سور سمجھ دیے, تجھے کیا فائدہ ہوگا عیسائی بننے کا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو غیر اسرائیلی کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چلے جائے کہ ان کو اپنی تعلیمات پہنچائے اور کہے کہ تم میری تابع داری کرو, میں تمہارا نبی ہوں. وہ ہمارے ملک میں عیسائیوں کے چار فرقے ہیں, کیتھولک, پروٹسٹنٹ, یہوا وٹنس, پینتیکاسٹل. تو کالج میں ایک مولوی صاحب کا لڑکا اور پادری کا لڑکا کہیں کالج میں پڑھتے تھے اکٹھے, تو کبھی جلسہ ہوتا تو مولوی صاحب کا لڑکا اسے لے آتا, بھی آؤ کوئی کھانا وغیرہ بھی کھلائیں گے اور کچھ بات سننا, وہ آ جاتا دو چار جلسے سنے. ان کی بھی کنونشن آ گئی, اس نے کہا بھی میں نے دو چار جلسے سنے, ہماری بھی کنونشن ہے. اور وہ کیتھولک کے پادری کا لڑکا تھا. پروٹسٹنٹ جو فرقے کا پادری ہوتا ہے وہ بالکل کلین شیو, داڑھی صاف ہوتی ہے اس کی, اور جو کیتھولک کا ہوتا ہے اس نے پورے علاقے کے حصے کی رکھی ہوتی, گھٹنوں تک ٹکروں تک داڑھی ہوتی ہے اس کی. تو کیتھولک فرقے میں جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ ایمان تازہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو, کلمے کا ذکر کرو, موت کو یاد کرو, ایمان میں تازگی آتی ہے, ان کے ہاں اعتراف کا مسئلہ ہے جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سال کے بعد جب ان کی کنونشن ہوتی ہے نا تو فادر یو سٹیج پر بیٹھ جاتا ہے, مرد عورتیں عیسائی قطاریں بنا لیتے ہیں اور ایک ایک سامنے آتا جاتا ہے اور یوں بڑے ادب سے جھک جاتا ہے. وہ فادر پوچھتا ہے آپ کون ہیں, وہ مرد ہو یا عورت, ایک ہی جواب دیتے ہیں, میں خدا بندے یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. میں نے کہا میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں خدا بندے یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. تو ان کا عقیدہ ہے کہ ایک سال کے لیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اگلے سال پھر سے. اب یہ بوری صاحب کا لڑکا بھی آ کر کالج میں پڑھتا تھا, اس نے سوچا کہ سارے ایمان تازہ کر رہے ہیں تو میں بھی تازہ کر لوں, یہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا. چلتے چلتے جس کی باری آئی فادر کے سامنے پہنچا تو جھکا نہیں, یوں اکڑ کے کھڑا ہے. فادر نے سمجھا کہ کوئی نیا آدمی ہے, آداب سے واقف نہیں, پوچھا آپ کون ہیں, کہ جی میں محمدی مینڈا ہوں. آخر اللہ نے صرف بھیڑی تو دنیا میں پیدا نہیں فرمائی, مینڈی بھی تو پیدا فرمائے ہیں نا, کہ جی میں محمدی مینڈا ہوں. تو دیکھو اس نے بھی اپنا ایمان تازہ کر ہی لیا نا. تو مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے ساری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا ہے, وہ بھی صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آئے تھے. وہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے مدودیوں کا رکن, تو اس کا داماد اس کے پاس بیٹھا تھا, میں بھی بیٹھا تھا, تو اسے پتا چلا کہ اس کا داماد کہیں رائے بند تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا ہے. اسے کہتا ہے وہ تو رائے بند گیا تھا, کہ جی ہاں. مجھے کہتا ہے مولوی صاحب وہ رائے بند آپ نے بھی دیکھا ہے جہاں دینی بھیڑے تیار ہوتی ہیں, دین کی بھیڑے تیار ہوتی ہیں. تو مجھے غصہ تو بڑا ہے لیکن میں بھی نہیں, بس داماد اس کا بول اٹھا, کہتا جو منصورے میں دین کے سور تیار ہوتے ہیں وہ ہم تو نہیں ہیں نا, یہاں تو چلو بھیڑے تیار ہوتی ہیں دین کی, وہاں تو کہتا دین کے سور تیار ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کو شرم آ گئی ہے یا نہیں. خیر سب سے پوچھتے رہے, آخر میں مسلمان عالم کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ہمیں تو یہی ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین ہے میں رحمت للعالمین ہوں، وہ سارے جہانوں کا رب ہے اور مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح وہ ساری نسل انسانی کا خدا ہے رب الناس، اسی طرح مجھے کافت للناس بنا کے بھیجا ہے ساری نسل انسانی کے لیے۔ صدر مدرس نے کہا کہ بھائی اگر دو دعوے دار مل جاتے تو پھر سلیکشن یا الیکشن کی ضرورت پڑتی کہ سیٹ ایک ہے اور کینڈیڈیٹ دو ہو گئے، اب تو سیٹ بھی ایک ہے اور کینڈیڈیٹ اور امیدوار بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بلا مقابلہ کامیاب ہیں، کوئی ان کے مد مقابل کھڑا ہوا ہی نہیں۔ تو بات تو فیصل ہو گئی کہ جس نبی کو ماننا ہے، جو ساری دنیا کے لیے آیا ہے، وہ ایک ہی نبی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات شروع ہو گئی ہے آخر تک پہنچ ہی جائے، تو پہلا سوال کیا تھا کہ عالمگیر نبی کون سا ہے؟ عالمگیر نبی جو ساری دنیا کے لیے آیا، تو کتنے نبی نکلے؟ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی دنیا اپنے آپ کو پڑھی لکھی دانشور ایجوکیٹڈ دنیا سمجھتی ہے نا، کہ پہلا زمانہ جاہلیت کا تھا، پڑھے لکھے ہونے کا زمانہ ہے، تو یہ دلیل کے بغیر بات نہیں مانتے کہ دلیل ہونی چاہیے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالی نے ان کی نبوت کے دلائل عطا فرمائے جو معجزات تھے۔ میں ایسی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی نبی ایسا ہے جس کا معجزہ آج دکھایا بھی جا سکے، موجود بھی ہو دنیا پر؟ جی وہ تو سنی سنائی بات ہے نا۔ زرتشتی کہنے لگے جی ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کہاں وہ آگ ہے اس وقت؟ ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے ہیں۔ بھئی کوئی دکھاؤ معجزہ کسی کا ہو تو اس وقت موجود۔ آخر یہ نعمان کوڑی آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور وہ تندرست ہو گیا، تو وہ کہاں ہے؟ بس جی لکھا ہے کتابوں میں۔ تو جتنے بھی تھے وہ سب یہی سناتے رہے کہ فلاں معجزہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، لیکن اس وقت کوئی بھی معجزہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اب مسلمان عالم کی باری آئی کہ بھائی آپ کے نبی کا کوئی معجزہ موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اس نے قرآن پاک آگے رکھ دیا کہ ہمارے نبی پاک کا معجزہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور جس طرح آج سے 1400 سال پہلے ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز تھی، آج بھی عاجز اور قیامت تک عاجز رہے گی۔ سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ یہ ٹوپی جو آپ کے سر پر ہے خدا نے بنائی ہے انسان نے، اور سر کس نے بنایا ہے؟ پاؤں بولنے پر میرے خیال میں اتنی پابندی تو نہیں، اور جوتا کس نے بنایا ہے؟ آنکھ، اینک، یہ دیوار، سورج۔ دیکھیے آپ تقسیم کرتے جاتے ہیں، کبھی اللہ کا نام لیتے ہیں، کبھی انسان کا نام لیتے ہیں، اور سارے یہی جواب دیتے ہیں، کسی مذہب کا بھی ہو، کسی دین کا بھی ہو۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ فرق کیا ہے، تو ایک ہی دلیل ہے کہ ساری دنیا مل کر اس آنکھ جیسی آنکھ نہیں بنا سکتی، اس لیے ہم مجبور ہیں کہنے پر کہ اللہ نے بنائی ہے، اور عین کے ہر ملک میں لوگ بنا رہے ہیں۔ ساری دنیا مل گئی سر جیسا سر پیدا، اس لیے یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کے کام کی پہچان کیا نکلی؟ کہ ساری دنیا مل کر وہ کام نہ کر سکے، وہ کس کا ہوتا ہے؟ جو پہچان اللہ کے کام کی ہے، وہی پہچان اللہ تعالی کے کلام کی ہے۔ کہ ساری دنیا مل کر اس کلام جیسا کلام نہ لا سکے، آج تک ساری دنیا عاجز ہے. اس لیے جتنا یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ سورج خدا کا بنایا ہوا ہے, اس سے زیادہ یقین اس پر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیونکہ سورج کے بارے میں کبھی چیلنج نہیں کیا گیا کہ آؤ بھی سارے سائنسدان اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو, اس جیسا سورج بنا لو. لیکن قرآن کے بارے میں چیلنج ہوا. کبھی آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک دن بھی کسی استاد کے پاس جا کے نہیں بیٹھا, علم بھی نہیں پڑھا جا کے. لیکن تم دنیا کے سارے پڑھے لکھوں کو اکٹھا کر لو, تورات والے بھی آ جائیں, زبور والے بھی آ جائیں, انجیل والے بھی آ جائیں, ساری دنیا کے تاریخ دان بھی آ جائیں, جغرافیہ دان بھی آ جائیں, فلاسفر بھی آ جائیں, سائنس دان بھی آ جائیں, صرف انسان نہیں جنوں کو بھی ساتھ ملا لو, اور یہ ایک 114 سورتوں کا قرآن نہیں, ایک سورت, چھوٹی سے چھوٹی سورہ کوثر ہے جو 150 میں تقریباً آ جاتی ہے. کہتے ہیں اس جیسا ایک سورت لے آؤ, لیکن ساری دنیا آج تک اس کے سامنے خاموش ہے یا نہیں. تو جس طرح اس وقت عاجز تھی, آج بھی عاجز ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے کوششیں نہیں کی ہوں گی؟ بڑی کوششیں ہوئی. بس سمائے ذات البروج کے مقابلے میں بس نسائے ذات الفروج تک کے فکرے بنائے گئے. الفیل و ملفیل و مادرا کا ملفیل لہو ذنب مخر تو من طویل انہو من خلقت ربک الجلیل. لیکن خود کافروں نے ان کو تھپڑ مارے کہ کم وقتوں اس سے خاموش رہنا بہتر ہے. قیامت تک دنیا بیب دیکھے گی کہ اس کلام کے سامنے یہ گندگی, اس سے یہ کہ نہیں لا سکے کوئی بات, یہ اچھی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی تھی مسلمان, اسے ایک عیسائی لڑکے نے پوچھا کہ تو بھی کہتی ہے کہ قرآن معجزہ ہے؟ بالکل. کہ کوئی آیت پڑھ, اس نے یہی آیت پڑھی, وہ او ہے نا الا ام موسیٰ ان ارضی ہے فیضہ خفت علیہ فلفیے فل یم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادو الہ کے وجائل من المرسلین. فرمایا دیکھو ایک آیت ہے, اس میں دو امر آ گئے ہیں, دو نہیں آ گئی ہیں, دو خبریں آ گئی ہیں اور دو بشارتیں اور کچھ خبریاں آ گئی ہیں. ایک فکرے میں 8 باتوں کا اکٹھا کر دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو بھی ہمت کر کوئی ایسا فکرہ بنا لا, 3 سال کے بعد وہ عیسائی عورت آئی اور مسلمان ہو. اس نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی, بڑے بڑے لوگوں کے پاس پہنچی کہ کوئی ایسا فکرہ بناؤ کہ ایک فکرے میں 8 باتیں جمع ہو جائیں, لیکن کوئی بنا. صاحب در مختار آئے تھے, وضو لکھ کر فرماتے ہیں کہ اس میں 2 طہارتوں کا ذکر آ گیا, الوضو والغسل, اور 2 پاک چیزیں کرنے والوں کا ذکر آیا, الماء والسعید, پانی اور مٹی. 2 حکم آ گئے, غسل اور مسح, اور 2 عباحت والے چیزیں آ گئی کہ بیماری میں بھی رخصت ہوتی ہے اور سفر میں بھی رخصت ہوتی ہے. 2 دلیلیں آ گئی, ایک تفصیلی ایک اجمالی, اور 2 کنائے آ گئے, غایت اور ملامست, دونوں کنائے ہیں نا. اور فرمایا کہ 2 موجبین حدث آ گئے, موجبین آ گئے حدث اور جنابت, اور 2 کرامتوں کا ذکر آ گیا اعزاز کا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی پاک کریں گے اور اپنی نعمتوں کو بھی پورا فرما دیں گے. تو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 16 چیزوں کو جمع فرما دیا. صاحب در مختار یہ لکھتے ہیں, یہ وہیں سے میں نے نقل کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے اس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکتا, آج بھی ساری دنیا عاجز ہے. تو باقی نبیوں کے معجزے سنائے جا سکتے ہیں, لیکن ایک وہ بھی نبی ہے جس کا معجزہ آج بھی دنیا کو عاجز کیے جا رہا ہے, اور قیامت تک دنیا اس کے سامنے عاجز رہے گی. اس سے یہ بات بالکل اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ باقی نبیوں کے معجزات اس وقت دنیا میں باقی کیوں نہیں رکھے گئے؟ کیونکہ ان کی نبوت کا زمانہ باقی نہیں رہا، اس لیے ان کی دلیل نبوت کو دنیا میں باقی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں، جس نبی کی نبوت کا زمانہ باقی ہے اس کی دلیل نبوت بھی لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے، تاکہ ان کی نبوت کی دلیل لوگ دیکھیں اور ان کی نبوت پر ایمان تازہ رہے. تو اب نبی دو مل، نبی مل گئے، وہ جو عالمگیر تھے اور وہ جن کی دلیل نبوت آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے. وہ کتنے نبی ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ. اچھا، وہ جو میں نے سوال پوچھے تھے یاد ہے نا کہ سر کس نے بنایا ہے اور ٹوپی؟ اگر ٹوپی چھوٹی آپ کو مل جائے کہیں سے تو آپ اس ٹوپی کے لیے سر کاٹ کر ٹوپی کے مطابق کر لیں گے نا؟ نہیں. نہ جوتا چھوٹا ہو تو پاؤں کاٹ کر جوتے کے مطابق کر لیں گے؟ کیوں، کوئی ایسا آدمی دیکھا کرنے والا؟ نہیں دیکھا نا. کیوں؟ آپ یہی کہیں گے کہ سر خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کے کاٹنے کا ہمیں اختیار نہیں. ٹوپی انسان نے بنائی، اس کو چھوٹا بڑا انسان کر سکتا ہے. پاؤں خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کے کان تراش کا ہمیں کوئی اختیار. لیکن جوتا انسان نے بنایا ہے، اس لیے اس کو انسان چھوٹا بڑا. جب سے پاکستان بنا ہے علماء اور حکومت کا یہی جھگڑا چل رہا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا کے قانون کو بدلنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں. اگر تمہارے بنائے ہوئے قانون اور خدا کے بنائے ہوئے قانون میں ٹکراؤ ہو جائے تو تم اپنے قانون کو بدل کر خدا کے قانون کے مطابق کر لو. لیکن حکومت کی ضد یہ ہے کہ ٹوپی کے لیے سر ہی کاٹنا ہے ہم نے، کہ ہم خدا کے قانون کو کاٹ کر اپنے قانون کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. تو علماء اور حکومت کا یہی جھگڑا چلتا آ رہا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے قانون کو تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہو، خدا کے قانون کو تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتے. خدا کے قانون کو تبدیل کر کے اپنے قانون کو آگے لانا ایسا ہی ہے جیسا جوتے کے لیے پاؤں کاٹ ڈالنا یا ٹوپی کے لیے سر کاٹ ڈالنا. اب دو باتیں ثابت ہو گئی، رہی تیسری بات کہ نبی بھی مل گیا، دلیل سے ان کا نبی ہونا ثابت بھی ہو گیا. لیکن پیغمبر کا فائدہ تو جب ہوگا نا کہ جو پیغام وہ لایا ہے وہ محفوظ بھی ہو، پھر ہی فائدہ ہوگا نا. ایک آدمی کہتا بھی میں تیرے دوست کا پیغام لایا ہوں، ابھی سناؤ، وہ راستے میں گر گیا ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ اب تیسرا سوال صدر مجلس نے یہ کیا کہ وہ پیغام جو ہے محفوظ بھی ہے یا نہیں. یہودیوں سے سوال کیا کہ آخر یہ تو سب مانتے ہیں کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی چوکھٹ پر جھکا دے، یہ سب کا مقصد ہے نا عبادت. تو سارے یہودی تورات سے، تالمود سے ہمیں یہ نکال کے دکھائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے تو کون سی تسبیح پڑا کرتے تھے. لیکن یہ آج محفوظ نہیں، کسی یہودی کو پتہ نہیں ہے، نہ تورات میں کہیں اس تسبیح کا ذکر ہے، نہ تالمود میں. یہ تالمود جس کو آپ عربی میں تلمیذ کہتے ہیں نا، شاگرد، تو اس کو تلمود کہتے ہیں عبرانی میں، اس کی جمع ہے تالمود. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے جو فتاوی ہیں وہ اس کتاب میں جمع ہے. یہ ایک ہی دفعہ دنیا میں چھپی ہے، اب آئندہ قیامت تک کے لیے اس پر بین لگا ہوا ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتی. وہ جو چھپی ہے ہمیں ابھی تک اس کے دو چار ورق ملے ہیں، باقی نہیں ملے. کوشش کی کہیں مل جائے لیکن نہیں ملی. تو اس پر بین ہے بالکل, وہ پوری عالم اقوام متحدہ نے بین لگا دیا ہے کہ یہ دوبارہ چھپ نہیں سکتا دنیا میں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی تورات سے یا تالمود وغیرہ سے نکال دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون سی تسبیح پڑھتے تھے, لیکن نہیں بتا سکے. عیسائیوں سے کہا گیا کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے نا, تو وہ سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے تھے؟ انجیل میں ان کی دو دعاؤں کا ذکر ہے, ایک یہ کہ اے میرے آسمانی باپ تو روز کی روٹی مجھے دیا کر, روز کی روٹی مجھے دیا کر. پرندے بھی جانور بھی پیٹ کا فکر کر لیتے ہیں, چوک چاک کے پیٹ بھاری لیتے ہیں نا, تو نبی صرف روٹی کے لیے آتا ہے کہ روٹی کی دعا مانگ لی جائے؟ اور ایک یہ کہ جب ان کی گرفتاری کے آرڈر آ گئے تو وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ کر دعا کر رہے تھے, اتنی آجزی اور دل سوزی سے دعا مانگ رہے تھے کہ جسم سے پانی کے پسینے کی بجائے خون کا پسینہ ٹپک رہا تھا کہ اے میرے آسمانی باپ, اے میرے آسمانی باپ, اگر ہو سکتا ہے تو یہ سلیم کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن کہتے ٹلا نہیں. ایک پادری آیا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ جی آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے, اللہ کے بڑے پیارے ہیں, کہ بالکل کہتے ہیں. اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ سے بڑا پیار تھا. آپ کہتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں ان کو شہید کرنے لگے تو حضور پاک نے اللہ سے دعا تو ضرور مانگی ہوگی کہ یا اللہ بچا لینا. اگر دعا نہیں مانگی تو پھر یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضور پاک کو حضرت امام حسین سے پیار تھا. اور اگر دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کی تو پھر یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضور پاک اللہ کے محبوب ہیں, کیونکہ وہ محبوب کی بات کو رب کو رد کو نہیں کرتا نا. شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ حضور پاک نے دعا مانگی تھی لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب, یہ قوم جب بگڑ جائے تو میرے بیٹے کو سوری دے دیا تھا, میں تیرے نواسے کو کیا کروں؟ انہوں نے میرے بیٹے کو سوری دے دیا تھا تو میں تیرے نواسے کو کیا کروں؟ یہ قوم سدھرتی نہیں کسی سے. تو عیسائی بھی یہ بتا نہیں سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے تھے. زرتشتی بھی عاجز ہے. آخر مسلمان عالم کی باری آئی تو اس کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ صدر صاحب کیا پوچھ رہے ہیں, سجدے کی تسبیح عبادت کی؟ ہمارے نبی پاک کی عبادت تو عبادت عادات بھی محفوظ ہیں قیامت تک کے لیے. آپ جب مسجد میں تشریف لاتے تو کون سا مبارک پاؤں پہلے رکھتے تھے اور کون سی دعا پڑھتے تھے؟ بچوں تک کو یاد ہے. آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے اور کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے؟ آپ استراحت کے لیے لیٹتے تو کس کے پہلو پر لیٹتے تھے اور زبان مبارک پر کون سے دعائیہ کلمات ہوتے تھے؟ آپ قمیض پہنتے تھے تو کون سا بازو پہلے پہنتے تھے؟ آپ جوتا اتارتے تھے تو کون سا پاؤں پہلے نکالتے تھے اور کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ایسی عادات جو دنیا میں کسی بڑی سے بڑی تاریخی شخصیت کی موجود نہیں ہے اور محفوظ نہیں ہے, وہ عادات ہمارے نبی پاک کی آج بھی محفوظ ہے. ہندوؤں میں وکرماجیت اور اشوک یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور ہندو ان کی پوجا کرتے تھے, صدیوں تک لاٹھوں پر ان کے احکام لکھے جاتے تھے, قدا کیے جاتے تھے, لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ اشوک کو جس بچی نے بچپن میں لوری دی تھی اس کا نام کیا ہے. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس کا تھوڑا سا بھی تعلق ہو گیا, آج حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا نام بھی دنیا کو یاد ہے. جس نے ایک دفعہ دودھ پلایا اس کا نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. تو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ عبادات تو عبادات, عادات میں سے بھی کوئی ایک عادت آپ کی چھپی نہیں, پوشیدہ نہیں. جیسے 1400 سال پہلے آپ کی سیرت لوگوں کے سامنے واضح تھی, اسی طرح آج بھی حضرت نے مظاہر فرمایا, یا با عمیر ما فعل ابن نغیر, اس مزاح کو بھی امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے, مزاح. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس مزاحیہ جملے سے 200 قانون اسلامی کے مسائل استنباط فرمائے. اس کے بعد مسلمان عالم نے گن گن کر بتانا شروع کیا کہ نماز کی شرائط اتنی ہے, ارکان اتنے ہیں, واجبات اتنے ہیں, سنتیں اتنی ہیں, مستحبات اتنے ہیں, مکروہات اتنے ہیں اور مفسدات اتنے ہیں. ساری دنیا کے مذاہب والے حیران بیٹھے ہیں کہ اتنی تفصیل واضح اور آج تک دنیا میں موجود ہے حضرت پاک کی نماز کے بارے میں. تو صدر نے پوچھا کہ یہ جو آپ تفصیلات بتا رہے ہیں کیا آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی تھی جس میں یہ سب کچھ ہے؟ فرمایا ہمارے نبی پاس امی تھے, انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. کہ آپ کے صحابہ نے کسی نے لکھی ہے؟ فرمایا صحابہ اکرام کی اکثر زندگی میدان جہاد میں گزر گئی, انہیں موقع نہیں ملا کہ بیٹھ کر کتابیں مرتب کرتے. کہ پھر وہ کون شخص ہے جس نے اس ایسی واضح تفصیل کے ساتھ یہ طریقہ لکھ دیا کہ آج ساری دنیا کے سامنے مسلمانوں کا سر اونچا ہے؟ دیکھا کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے آپ کی سنت کو اس وضاحت کے ساتھ مرتب فرمایا کہ ایک ادب بھی غائب نہیں ہوا کہ کوئی فرض بھول گیا ہو یا سنت بھول گیا ہو. تو ایک یہودی ربی جو تھا اس کی چیخ نکل گئی, وہ رونے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالی تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی, کاش ایک ابو حنیفہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا اور آج یہودی یوں ذلیل نہ ہوتے لوگوں کے سامنے. جب اس نے یہ کہا تو ایک عیسائی پادری بھی رونے لگا کہ یا اللہ تیری قدرتوں میں کون سی کمی آتی, اگر تو ایک ابو حنیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا تو آج ہم اس طرح ذلیل نہ بیٹھے ہوتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سجدے کا طریقہ بھی نہیں بتا سکتے کسی کو, سجدے کی تسبیح بھی نہیں بتا سکتے. تو صدر مدرس نے کہا کہ بھائی رونا دھونا بند کرو, رونے کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں امام ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اللہ تعالی نے قیامت تک باقی رکھنا ہی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اللہ تعالی نے قیامت تک باقی رکھنا ہی نہیں تھا. ابو حنیفہ کی ضرورت اسی شریعت میں تھی جس شریعت کو اللہ تعالی نے قیامت تک باقی رکھنا تھا, اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت. تو اس لیے یہ تیسری بات کہ کس نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں, بلکہ میں تو مناظرے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تعلیمات کی بات بہت بات کی ہے. ہم یہ قسم کھا سکتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں نہ آتا تو ان کے نام بھی دنیا بھول چکی ہوتی. آج جن نبیوں کے نام دنیا میں زندہ ہیں وہ صرف اسلام کی برکت سے زندہ ہے, جن کے نام کتاب و سنت میں آ گئے انہی کے نام زندہ ہے, ورنہ کم و بیش 1,24,000 دنیا میں نبی نصیب لائے کتنوں کے نام آج موجود ہیں. اور اللہ تعالی کے تکوینی فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جن زبانوں میں تورات انجیل زبور نازل ہوئی وہ زبانیں ہی دنیا میں مردہ ہو چکی ہیں. یہ نہیں کہ عبرانی کی ڈکشنری مل جائے یا 2-4 کتابیں مل جائیں تو زبان زندہ سمجھ جاتی ہے, باقاعدہ بولی جائے علاقوں میں اس کے محاورے محفوظ ہوں پھر وہ زبان زندہ ہوتی ہے. تو آج دنیا کے کسی ملک میں عبرانی زبان بطور زندہ زبان کے بولی نہیں جا رہی، یونانی یا سریانی زبان بطور زندہ زبان کے بولی نہیں جا رہی. تو جن زبانوں کو ہی خدا نے مار دیا ہے، اگر ان کی کتابیں مل بھی جائیں اس وقت تو وہ پرانی زبانیں کوئی سمجھتے نہیں. تو اللہ کے مارے ہوئے کو ساری دنیا مل کر زندہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان زبانوں کو دنیا میں مردہ کر دیا جن زبانوں میں تورات زبور انجیل وغیرہ نازل ہوئی تھی. اب تو وہ خشک چشمے ہیں، لیکن کچھ آبک جو ہے وہ وہاں کی ریت کو پانی کی چمک سمجھ کے جا رہے ہیں اور پیاسے بھرتے جا رہے ہیں. آج آب حیات کا ایک ہی چشمہ ہے جس کا نام قرآن پاک ہے، اور دینی زندگی کے لیے ایک ہی آب حیات ہے، اور کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان زبانوں کو ہی دنیا میں مار دیا، وہ کتابیں دنیا سے مٹ چکی، ختم ہو گئی، اس لیے اب تو ان کے نام باقی ہے نا، صرف ان کے نام پر جالی لکھی ہوئی ہے. تو تیسری بات یہ تھی کہ بھئی پیغمبر کو ماننے کا فائدہ تو جب ہونا کہ اس کا پیغام محفوظ ہو، پھر ہم وہ پیغام سن کر اس کو عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. تو اگر پیغمبر کا نام یاد ہے اور پیغام محفوظ ہی نہیں، تو پھر ہم اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں؟ تو کتنے پیغمبر ہیں جن کی تعلیمات آج مکمل شکل میں محفوظ ہیں؟ جی ایک ہی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی پیغمبر ہیں جن کی تعلیمات آج دنیا میں محفوظ ہیں. تو تین سوال ہو گئے نا، جواب آ گئے کہ ساری دنیا کے نبی ہونے کا دعویٰ کتنے نبیوں نے کیا؟ وہ نبی جس کی دلیل نبوت اور معجزہ آج بھی دنیا میں موجود ہے وہ کتنے نبی ہیں؟ اور وہ نبی جن کی تعلیمات، لائی ہوئی تعلیمات آج بھی محفوظ ہے، ایک نقطہ بھی گم نہیں ہوا، وہ کتنے نبی ہیں؟ ایک یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان سوالوں کا جواب اسلام کے سوا کسی دین کے پاس نہیں. اس لیے الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام ہی دین برحق ہے، یہ علی وجہ البصیرت کہتے ہیں. صدر نے کہا کہ ایک چوتھی بات بھی حل ہو جائے تو پھر سارے شبہ ختم ہو جائے. وہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ نبوت فرمایا، یہود آپ پر ایمان لائے، تو یہ یہود خدا کے فرما بردار کہلائے یا نا فرمان؟ جی فرما بردار کہلائے نا. ان کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. کل تک یہودی جتنے عقائد کی وجہ سے خدا کے فرما بردار تھے، آج وہ سارے عقیدے ماننے کے باوجود خدا کے نافرمانوں میں شمار ہو گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر ایمان. اب اللہ کے فرما بردار کون شمار ہوئے؟ عیسائی. اب جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کل تک عیسائی جتنے عقیدے ماننے کے باوجود خدا کے فرما بردار تھے، آج بھی وہ سارے مان رہے تھے، لیکن حضرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ خدا کے نافرمانوں میں چلے گئے. سمجھا رہی ہے بات؟ تو جو یہودیوں پر مصیبت آئی، جو عیسائیوں پر آفت آئی، کہیں وہی ہم پر نہ آ چکی ہو کہ حضور پاک کے بعد بھی نبی آ گیا ہو کہیں. اور جیسے یہودی ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافر قرار دے دیے گئے، عیسائی کافر قرار دے دیے گئے، کہیں ہم بھی کافری نہ ہو چکے ہوں. تو یہ خدشہ کیسے ختم ہو؟ اس کے ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس نبی کو مانا جائے اس نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہو کہ بھئی وہ دن سے بات نکال دو کہ اور نبی آ جائے گا. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کتنے نبی ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی؟ وہ بھی ایک ہی نبی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنہوں نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب دیکھیے چاروں باتیں مکمل ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ان سب کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام نبی تھے, ایمان مکمل ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, ایمان مکمل ہے. لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آخری نبی نہ مانا جائے. صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کو آخری نبی نہ مانا جائے. اسی لیے جس طرح آپ کی نبوت ضروریات دین میں سے ہے, آپ کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. جس طرح آپ کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے, اسی طرح آپ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک آدمی کہتا ہے میں نبی ہوں اور دوسرے نے کہا کہ اچھا نبی ہے تو معجزہ دکھا, نبی ہے تو معجزہ دکھا. امام صاحب نے فرمایا دونوں کافر ہیں, دونوں. سائل نے عرض کیا کہ حضرت شاید آپ بات سمجھے نہیں, دوسرے نے نبی ماننا نہیں, صرف یہی کہا ہے کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا. امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کہنا معجزہ دکھا, یہ ختم نبوت کا انکار ہے. اس لیے اتنا کہنے سے وہ کافر ہو گیا, اس کو نبی ماننا ضروری نہیں کافر ہونے کے لیے, ختم نبوت کا انکار کر دینا ہی کفر ہے. وہ ایک کو پکڑ کر لائے کہ جی میں نبی ہوں. خلیفہ نے وزیر کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وزیر نے کہا کہیں بھوکا مرتا کم بخت نے دعویٰ کر لیا ہوگا. خلیفہ نے پوچھا بھی صبح کھانا کھایا تھا آج؟ کہتا ہے اگر نانم بدے خشکو تری کہ کنم من دعویٰ پیغمبری, کہ کھانا مل جاتا تو مجھے نبی بننے کی ضرورت زیادہ تھی, اس لیے تو نبی بناؤں کہ پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. تو چونکہ مرتد کو 3 دن کی رعایت ہے نا, اس کا شبہ دور کیا جائے. خلیفہ نے کہا اس کو کھانا وغیرہ کھلاؤ بھائی, 2-3 دن یہاں رکھو اس کو. تیسرے دن بلایا, چوتھے دن کہ بھائی 3 دن میں کوئی وحی آئی؟ کہ جی روز آتی صبح شام آتی رہی. کوئی فکرہ سناؤ کون سا آیا وحی میں؟ فکرہ ایک ہی بار بار آتا تھا, یا ایوہ النبیو باورچی خانے میں رہی ہو, یا ایوہ النبیو باورچی خانے میں رہی ہو. خلیفہ نے کہا اب توبہ کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اب 3 دن نبوت کی وجہ سے کھانے کھائے تھے, اچھے اچھے کیسے توبہ کرتا؟ کہتا جی نہیں. تو وہ تو اسلامی حکومت تھی, خلیفہ نے حکم دیا کہ سرکنڈے اس کے گرد کھڑے کر کے تیل ڈال کر آگ لگا دو. سرکنڈے کھڑے کیے, اس پر تیل چھڑ کر آگ لگا دی. اب لگا چیخنے, ایک چھوٹا سا طالب پاس کھڑا تھا, حافظ تھا, کہتا فس گر کما سابارا الازم من الرسل. تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت سے سمجھائی ہے کہ میں آخری نبی ہوں, قسم قسم کی مثالیں عطا بیان فرمائی. ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک محل بڑا پیارا تھا, لوگ اس کو دیکھتے اور اس کی خوبصورتی, اس کے حسن و جمال کی بڑی تعریف کرتے, لیکن ایک اینٹ کی جگہ وہاں باقی تھی. تو سب کہتے ہیں اگر یہ اینٹ لگ جائے تو یہ محل مکمل ہو جائے. فرمایا وہ محل جس کی میں تشبیہ دے رہا ہوں یہ نبوت کا محل تھا اور اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں, میرے آنے سے وہ محل مکمل ہو گیا. اب مکمل ہونے کے بعد کوئی ذلی, کوئی بروزی, کوئی بولی, کوئی برازی کسی کی ضرورت ہے جی؟ اس لیے سائی محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو نظم کیا پنجابی میں. نبیاں دا محل ایک ہومدہ تیار سی, نبیاں دا محل ایک ہومدہ تیار سی, وارو واری نبی عہدہ ہندہ استوار سی. ایک اٹ رہندی اتے اودا انتظار سی, تے اس دی جگہ تے آ گیا ایک مدنی سردار سی. محل پورا ہویا, محل پورا ہویا, کنڈے جندرے لوائے نے تے کالی ہانڈی نظر وٹو مرزے ہوری آئے نے. اب محل تو پورا ہو گیا نا, وہاں تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. تو اب جنہیں مرزا جی آ گئے قادیاں میں, یا مشر نے دعویٰ نبوت کیا نا, تو میراسی دس بارہ اکٹھے ہو کر ایک مدرسے آ گئے. مولوی صاحب سے کہا کہ وہ ذرا امام مہدی والی حدیثیں لکھ دیں, ہم نے مرزے کو ملنے جانا ہے. نے حدیثیں لکھ دی, دے ترجمہ بھی لکھ دے, ترجمہ لکھ دیا. انہوں نے پڑھی, یہ لے کے چلے گئے. جب قادیاں پہنچے, مرزا بیٹھا تھا مسجد میں, پوچھا کہ مرزا قادیانی کو میرا, اس نے کہا میں ہوں. کہ امام مہدی کا دعویٰ آپ نے کیا ہے؟ کہ جی ہاں. اچھا یہ حدیثیں پڑھ لیں, ان کے مطابق آپ آئے ہیں نا؟ کہ بالکل ان کے مطابق آیا ہوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب کوئی آئے گا تو امام مہدی کہیں گے کہ یہاں سے چادر بھر کے باندھ کے لے جاؤ. اب مراسیوں نے چادریں بچھانی شروع کر دی, کہ ابھی تو پکا پتہ نہیں تھا سچا امام مہدی آ گیا, چھوٹی چادریں لائے ہیں, آپ یہ بھر دیں پیسوں کی, پھر اگلی دفعہ بڑے کمبل لے کر آئیں گے. اب اس نے ساری زندگی میں کبھی چاروں نے دکات نہیں دی. اس نے کہا بھائی میں وہ امام مہدی نہیں جو دینے والا, میں تو خود مانگتا امام مہدی, وہ چندے مانگتا ہوں لوگوں سے. تو مراسیوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ تو مانگتا امام مہدی ہے, ہم تو کرایہ بھی کسی سے ادھار مانگ کے لائے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کرایہ ہمیں دے دو, ہم واپس چلے جاتے ہیں, اور جاتے ہوئے اعلان کرتے جائیں گے راستے میں کہ بھائی بے وہ امام مہدی نہیں جو دینے والا, یہ تو مانگتا امام مہدی ہے. اب مرزا بھی مراسیوں کے قابو آ گیا کہ کرایہ بھی جیب سے دوں اور اعلان بھی مراسی کرے کہ یہ جھوٹا امام مہدی ہے, میرے پاس کوئی کرایہ نہیں ہے. دیکھا پھر ہم بیٹھے روٹی کھلاتے جاؤ مہینہ دو مہینے, اور جب کرایہ ہوگا دے دینا, ہم تو کہیں سے مانگ کے کرایہ لائے تھے. کوئی کرایہ نہیں ملے گا, کوئی روٹی نہیں ملے گی. دیکھا پھر ہم نے تو کھانا ہے, اب کیا کریں, یا بھیج دیں یا کھانے وغیرہ کا بندوبست کر دیں. نہیں ماننا, پھر انہوں نے کہا کہ چلو پھر کوئی نقل وغیرہ اتار لیتے ہیں اور لوگوں سے کوئی آنا پیسہ پیسہ اکٹھا کر کے کرایہ بنا لیتے ہیں, اور کیا کرنا ہے. تو مسجد کے سامنے میدان تھا تھوڑا سا, ایک مراسی کرسی بچھا کر اس پر بیٹھ گیا, ایک یوں بیٹھ گیا اس طرح, ایک نے آدھا منہ کالا کر لیا اور ایک طرف بیٹھ گیا, ایک نے سارا ہی منہ کالا کر لیا اور ٹوکرے کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا, باقی جو پانچ دس تھے وہ سامنے بیٹھ کے قطار بنا کے. تو قادیاں میں ایک گلی میں مرزے کی دکان تھی نبوت کی, ساتھ والی گلی میں ایک ہندو کی دکان تھی, اس نے لکھا تھا رب قادیاں, قادیاں کا رب. جب کوئی مرزائی گزرتا تو کہتا جھوٹا نبی ہے تمہارا میں نے نہیں بنایا, جھوٹا ہے تمہارا میں نے نہیں بنایا, تمہارا نبی جھوٹا ہے میں نے نہیں بنایا. مرزائی بڑے پریشان، عدالت تک کیس پہنچا کہ اس کا بورڈ اترواؤ. وہ ڈاکٹر پگڑ تھا ڈی سی اس وقت، اس نے کہا کہ بھائی یہ بورڈ اتار لو. دیکھا کیوں اس کو بھی کہہ رہے اتارے، کہ ہماری حکومت میں کوئی دعویٰ نبوت کرے تو کوئی منع نہیں. دیکھا یہ دکھاؤ کہاں لکھا کہ خدا بنے تو منع ہے، کہ خدا بننا بھی منع نہیں تو پھر چلنے دو. کہتا ہے میری خدائی چلنے دو، اس کی نبوت چلنے دو. تو یہ ساری عمر اس کے بورڈ نہیں اتروا سکے. اب یہ جو کرسی پر بیٹھا تھا یہ رب قادیہ بنا بیٹھا ہے. جو بائیں طرف بیٹھا تھا جبریل، ہاں رب جلیل بھائی بہت زیادہ رجسٹر لانا نبیوں کی حاضری لگا لے. اس نے ایک گتا سا اٹھا کے دے دیا، آدم حاضر جناب، نو حاضر جناب، موسیٰ حاضر جناب، وہ جتنے وراثی کو نام آتے تھے اس نے کہہ دیے، اور حاضری لگا کے رجسٹر جبریل کو واپس کر دیا. وہ جس کا آدھا منہ کالا تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ جی آپ نے میری حاضری نہیں بولی، تو کون ہے؟ کہ جی میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوں. اور تو کہاں سے آیا؟ میں نے تجھے نبی بنایا نہیں. کہاں سے آیا؟ کہ نہیں جی میں بھی نبی ہوں. تو نبی کیسے؟ میں نے تو تجھے بنایا ہی نہیں. کہ جی کہیں کچی جماعت میں نام ہوگا، ابھی پکی میں نہیں آیا ہوگا. کہ نہ کچی میں تیرا نام نہ پکی میں، کہاں سے آیا تو؟ کہ نہیں نہیں جی میں بھی نبی ہوں. تو وہ جو سارا منہ کالا کر کے ٹوکرے کے نیچے بیٹھا تھا وہ شیطان تو بنا ہوا، وہ ٹوکرے کے نیچے سے نکل آیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. کیا بات ہے؟ کہ جی اجازت ہو تو کچھ عرض کر دوں. آپ نے اتنے نبی بنایا تھے، میں نے کچھ کہا تھا، میں نے ایک ہی بنایا ہے. تو اس کا بھی بیچارے کا دل توڑ دیا گاؤں کا. مرزا قادیانی بڑا پریشان، جلدی سے 10 روپے کا نوٹ نکالا کہ کم وقت یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، کیا تم نے تماشا بنا دیا یہاں. نہ تو کہتا تھا کرایہ نہیں دینا، تو اب ہم کرایہ بھی لے کے جا رہے ہیں اور یہ لطیفہ بھی سب کو سنائیں گے جا کے کہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ ایسا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ 4 سوالات ایسے ہیں جن کا جواب اہل اسلام کے سوا کسی دین کے پاس نہیں ہے، اور اس لیے الحمدللہ ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اس وقت سچا نہیں. بعض دین تو سرے سے ہی غلط ہے، مثلا ہندوؤں کے 4 وید ہیں، رگ وید، اتھر وید، یجر وید، سام وید، لیکن ان پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوا کہ کس نے لکھے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لکھے کس نے ہیں، کہ جی بہت پرانے ہیں، پتہ نہیں کس نے لکھے تھے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جب تم ان کے نام یاد نہیں رکھ سکے تو یہ پتہ نہیں لکھنے والا ان کا جو ہے وہ کس بلب کا تھا، کس دین کا تھا، بے دین تھا یا کون تھا. تو ہندو تو بیچارے نام بھی یاد نہیں رکھ سکے کہ یہ وید لکھے کنہوں نے ہیں. گرنتھ صاحب جو ہے سکھوں کا، اس کے بھی پڑھنے سمجھنے والے 12 گرو ہیں، الگ الگ اختلاف کرتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اوڑا آڑا سسی، یہ ان کی علمیں ہوتی ہیں. ہم بھی تھوڑی دیر پڑھتے رہے، کیونکہ جب پاکستان بنا ہے تو میں 7ویں جماعت میں تھا نا، تو 6ٹی جماعت میں ہمارے استاد سکھ تھے، اس سے میں پڑھا کرتا تھا پنجابی، یہ جو گرنتھ کی زبان ہے. تو یہ جو کچھ آج کل ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یہ جعلی ہے، اسم پرستی ہے کہ جی انجیل کا نام آ گیا اس لیے یہ انجیل ہے. وہ پادری بوٹا مال والا لطیفہ میں نے تخصص میں سنایا تھا کہ میں اسکول جا رہا تھا تو ان کا پادری بوٹا مل سٹول پر کھڑا ہے، تقریر کر رہا تھا، انڈیا سے آیا ہوا تھا. تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان سچ بولے، قرآن پاک نے معاذ اللہ ایک بہت بڑا جھوٹ بول دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اگر مسلمان ہمیں انجیل میں یہ فقرہ دکھا دیں تو ہم ابھی مسلمان ہو جائیں گے. کہیں بھی انجیل میں یہ بات نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر قرآن پاک میں یہ ہے تو قرآن نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ یہ تمہاری انجیل اصلی نہیں ہے, جعلی ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور تمہارا عقیدہ ہے کہ ساری پہلی کتابیں محفوظ ہیں, تورات بھی محفوظ ہے, زبور بھی محفوظ ہے, یسایہ کا صحیفہ بھی محفوظ ہے, یرمیہ کا بھی, حزقیل کا بھی, عزرا کا بھی, عبریہ کا بھی, ملاکی کا بھی, حجائی کا بھی, یہ سارے صحیفے تم محفوظ مانتے ہو. تو متی کی انجیل کے دوسرے فقرے کا, دوسرے باب کا 23rd فقرہ ہے, سو یسوع مسیح ناصرت نامی شہر میں جا بسا تاکہ سب نبیوں کی نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو جائے کہ مسیح ناصرت سے آئے گا اور ناصری کہلائے گا. میں نے کہا یہ آپ کے متی رسول نے لکھا ہے نا کہ سب نبیوں نے یہ بات کہی تھی. میں کہتا ہوں سب نبیوں پر جھوٹ بولا ہے, کسی ایک نبی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ مسیح ناصرت سے آئے گا اور ناصری کہلائے گا. 66 صحیفے آپ کے پاس ہیں, 72 کاتھولک کے پاس ہیں, کسی سے نکال دیں کہ کسی ایک نبی نے بھی کہا ہو. یہ سب نبیوں پر جھوٹ بولا ہے اس میں. کہتے اس وقت ریفرنس بک میرے پاس نہیں, متی رسول جھوٹ نہیں بولتا. آپ 11 گرجے آ جائیں, پھر میں ریفرنس سے تلاش کر کے حوالہ دوں گا آپ کو. چلے گئے تو پسینہ پسینہ 10-12 آدمی ریفرنس بک کے لے کر اور حوالے تلاش کر رہے ہیں. ان کا ملا کہ تغلط پراسر کا ملا ہے کہ ناصرت جائے گا. تو میں نے کہا بات مسیح کی ہو رہی ہے, تغلط پراسر کی تو ہو ہی نہیں رہی. کہتا وہ تو نہیں ملا. تو میں نے کہا پھر دیکھو یہ آپ کا جھوٹ تو بالکل واضح ہو گیا نا کہ متی نے جھوٹ بولا ہے. ہمیں اصلی انجیل لا دو, ہم اس میں دکھا دیں گے. تو اب پھر لوگوں کو دھوکہ دیا کیا دیتے ہیں کہ اگر یہ انجیل جعلی ہے تو تمہارا ایمان انجیل پر ہے یا نہیں. آپ کا ہے مسلمانوں کا ایمان انجیل پر یا نہیں ہے؟ زبور پر بھی ہے, تورات پر بھی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل مان لو, ہم کہتے ہیں یہ جعلی. وہ کہتے ہیں پھر اصلی لاؤ کہاں ہے, تمہارا کس پر ایمان ہے, لاؤ جلدی کرو. اس طرح وہ لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں. تو ایک جگہ انہوں نے یہی دھوکہ پھیلا رکھا تھا. میں وہاں گیا تو میں نے کہا بھی اب جاؤ ان کے پاس, ان سے بات کر کے آؤ. تو 2-3 بوڑھے میں نے بھیج دیے, ان کے کان پر دم کر دیا تھوڑا سا. چلے گئے, لڑکے کالج کے بات کرنے لگے کہ یہ انجیل جلیل ہے, جیسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں وہ انجیل جلیل کہتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. لڑکے کہنے لگے یہ تو جعلی انجیل ہے. شور مچا دیا, اصلی انجیل لاؤ. ایک بابا جی جس کے کان پر میں نے دم کی تھا آگے بڑھے, آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہ جی ہاں, کہ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں. کہ تو کہاں سے آ گیا ابراہیم علیہ السلام؟ کہ جہاں سے تمہاری انجیل آئی ہے. اگر میں جعلی ہوں تو مجھے اصلی ابراہیم دو, جا کے دکھانا ہے امین صاحب کو. دوسرے بابا جی آگے, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے؟ کہ ہاں, کہ میں ہی تو موسیٰ ہوں. کہ تو کہاں سے آ گیا موسیٰ؟ کہا جہاں سے تمہاری انجیل آئی ہے. اگر میں جعلی موسیٰ ہوں تو اصلی موسیٰ جن پر تمہارا ایمان ہے وہ مجھے دو, جا کے دکھانا ہے. تیسرا آگے بڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے؟ کہ جی ہے, کہ میں ہی تو عیسیٰ ہوں. تو کہاں سے آ گیا عیسیٰ؟ کہ جہاں سے تمہاری انجیل جعلی آئی ہے وہیں سے میں آ گیا. اگر تو مجھے جعلی عیسیٰ مانتا ہے تو صحیح عیسیٰ دکھا, کون سا میں نے جا کے دکھانا. تو اگر نبیوں کا ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں جن پر ایمان ہے, تو کتابوں کا ہاتھ میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں وہ موسمی پھول تھے, ان کا موسم ہی گزر چکا, تو جن کا موسم گزر چکا ان پھولوں کی تلاش کرنا کہ وہ پھول دکھاؤ جب ہم مانیں گے کہ گرمیوں میں یہ پھول کھلتا ہے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس صرف اسی قسم کے دھوکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پادری آیا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا عیسیٰ ز مصطفیٰ اولا ترست، کہ عیسیٰ کا شان مصطفیٰ سے بہت اونچا ہے۔ کہ ای ب زیر زمین او با اور اوج سباست، کہ حضور پاک تو زمین کے نیچے ہے، دفن ہے روضہ پاک میں، اور وہ آسمان پر ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا فوراً گفتند ولی ہما خطاست، کہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں لیکن غلط کہتے ہیں۔ حباب بر ستھے آب و در در تہے دریاست، کہ بلبلے پانی کے اوپر ہی بنا کرتے ہیں اور سچے موتی پانی کی تہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کسی نے سچے موتی کو اس لیے ناقدر نہیں کہا کہ بھئی بلبلا اوپر ہے اور موتی نیچے ہے۔ پھر اس نے کہا جی ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں، عقلی سوال ہے، کہ کیا؟ کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی پاس بیٹھا ہے جاگتا، ایک تیسرا آدمی ہے جسے راستہ بھول گیا ہے، اس نے راستہ پوچھ رہا ہے، وہ سوئے ہوئے سے پوچھے یا بیٹھے جاگتے سے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ بھی جہاں بیٹھا ہے سوئے ہوئے کے قدموں میں وہ بھی بیٹھ جائے، جب سویا اٹھے گا پھر ساتھ لے جائے گا۔ اس نے کہا جی واقعی میں تو ہار گیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آیا، پر میں اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت پاک آرام فرما ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں۔ تو یہ چیز تھا بنا کے لایا تھا کہ میں کہہ دوں گا کہ بھئی سونے سے سوئے سے کیا بنے، جو زندہ ہے اس سے جاگتا ہے اس سے پوچھے نا۔ تو اگر میں یہ کہہ دیتا تو یہ فوراً کہتا پھر حضور پاک کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، ان سے راستہ پوچھو نا، یہ بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں۔ یہ اس کے سوال کا مقصد تھا، اور میرے جواب کا مقصد اور خلاصہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھئی یہ عیسیٰ جو بیٹھا ہے ساتھ سوئے ہوئے کے پاس، یہ بیچارہ اس لیے بیٹھا ہے کہ جب تک یہ سویا ہوا دروازہ نہیں کھلائے گا جنت کا، یہ نہیں جا سکتا وہاں، یہ اٹھے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، اس لیے آپ بھی جس نے راستہ پوچھنا ہے وہ اسی کے قدموں میں بیٹھ جائے، جب یہ اٹھے گا تو جو پہلے بیٹھا اس کو بھی لے جائے، جو بعد میں ہے اس کو بھی ساتھ لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ پہلی بنائی، مقصد یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح اور صاف طور پر سامنے آ گئی کہ اسلام ہی دین برحق ہے۔ چار سوال یاد رہیں گے کون سے؟ جب امتحان میں کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے نا، تو پھر پرچے میں دیکھتا رہتا ہوں، اور یہ یاد رکھنا ان کا سوال آتا رہتا ہے میرے اس مضمون کا، اور زیادہ اسی میں فیل ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم فیل ہو گئے، اور لکھتے کیا ہے کہ جی استاد جی بات اس وقت ہم نے غور سے سنی نہیں تھی، آپ پاس ہونے کے نمبر دے ہی دیں۔ تو پھر یہ بات نہیں ہوگی، پاس نمبر، اور کئی تو ایسا لکھتے ہیں کہ شاید پرچے زیادہ ہیں استاد صاحب دیکھتے نہیں، اوپر عنوان لکھ کے کوئی کہانی لکھنا شروع کر دیتے نیچے کہ شاید پڑھ نہیں کسی نے۔ تو یہ بات نہیں، ان باتوں کے نوٹس لیتے جائیں۔ تو یہ چار باتیں یاد ہو گئی ہے نا، پہلی کون سی؟ کہ ساری دنیا کا نبی ہونے کا دعویٰ کس نے کیا ہے، کتنے نبیوں نے، اور وہ کون سا نبی ہے جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور وہ دلیل نبوت کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور وہ کون سا نبی ہے جس کی تعلیمات آج بھی دنیا میں محفوظ ہیں، ایک نقطہ بھی گم نہیں ہوا۔ اور وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا؟ تو ایک ہی نبی ہے نا۔ اب ان باتوں کے سوالات عیسائیوں کے پاس ایسے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہودیوں کے پاس؟ بالکل نہیں۔ مجوسیوں کے پاس؟ بالکل نہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ اسلام ہی دین برحق ہے. اسلام ہی ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں, اور ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی ہمارے پاس الحمدللہ دلیل موجود ہے. تو اس موضوع پر کوئی اشکال آپ کے ذہن میں ہو, اسلام کی حقانیت کے بارے میں کوئی نہیں, تو اس موضوع ایسا موضوع سنیں آج پہلی دفعہ ہوگا کہ, کیونکہ پہلے تو ایسے موضوع تکاملی ادیان وغیرہ آپ کے نہیں نہ آتے اس بات میں. تو بہرحال ہمیں آج کل زمانہ دین سے بیزار زمانہ آ گیا ہے, ہمیں کم از کم اپنی تسلی کے لیے تو دلائل یاد کر لینے چاہیے نا, اور دوسروں کی بھی پھر تسلی ہوگی. تو صرف بغیر دلیل کے اتنا کہتے رہنا کہ ہمارا بھی حق, بس حق ہے ہمارا بھی حق ہے, یہ بغیر دلیل کے باتیں ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا دین ایسا ہے جو بادلیل ہے اور اسی لیے سب پر غالب رہا. دلیل سے تو حضور پاک کے زمانے سے ہی غالب رہا, اور سیف و سنان سے خلافت راشدہ میں غالب رہا, کیونکہ کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تباہ و برباد ہو گئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو غلبہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک دلیل و برہان سے, ایک سیف و سنان سے. حکومت کے اعتبار سے غلبہ ہو تو اسلامی حکومت جو مضبوط ساری دنیا میں ہوئی وہ کون سی تھی؟ خلافت راشدہ کی. یہ بھٹو تحریک میں مجھے گرفتار کر لیا گیا, ایک مہینہ میں جیل میں رہا, مودودی بھی تھے کچھ ساتھ. تو ہمارے مودودیوں کا جو ڈاکٹر تھا ذاکر حسین جنرل سیکرٹری, وہ شیعہ تھا. اس کا باپ غیر مقلدوں کا مفتی تھا اور وہ ڈاکٹر شیعہ تھا, وہ بھی جیل میں تھا. تو مجھے ایک دن وہ مودودی کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں, لیکن ان کے دو تین اعتراض ایسے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں, اگر ان کا جواب ہو جائے تو شاید یہ سنی بن جائے. میں نے کہا ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے, اگر ہم یہاں ایسی بات چھڑیں گے تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں گے وہ پریشان ہوں گے کہ یہ یہاں آ کے لڑ رہے ہیں. اس طرح کرو, رات کو جب سب سو جائیں گے نا 11-12 بجے, پھر بیٹھ جائیں گے ایک کونے میں اور وہاں بیٹھ کر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, سب سو گئے, اب 5-6 آدمی بیٹھ گئے. وہ مجھے کہنے لگا, جی آپ کے خیال میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ میں بنیادی اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا تحریف قرآن کا. ادھر نہیں نہیں یہ بات غلط ہے. آپ کے خلاف کیا ہے؟ امامت کا مسئلہ. میں نے کہا میری بات اور آپ کی بات میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے آپ کو پوری تفصیل معلوم نہیں, اصل اختلاف امامت کا ہی تھا, اور امامت کو شیعہ نے اصول دین میں شامل کیا. اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایک معقول سوال تھا کہ اصول دین تو اتنی وضاحت سے قرآن میں آنے چاہیے کہ کسی کافر عربی دان کے سامنے بھی آیت رکھ دے تو ایک ہی ترجمہ بیان کرے. دیکھو توحید اصول دین میں سے ہے نا, توحید والی آیتیں کسی کافر عربی دان کے سامنے بھی رکھے تو وہ یہی ترجمہ کرے گا کہ ایک ہی معبود ہے, اس کا کوئی دوسرا ترجمہ تو نہیں کر سکتا نا. رسالت کا مسئلہ اصول دین میں سے ہے تو رسالت والی آیتیں کسی کا سامنے رکھ دو وہ ایک ہی کا مطلب بیان کرے گا. قیامت اصول دین میں سے ہے تو اس میں کوئی اختلاف ہو. اگر امامت بھی اصول دین میں سے ہے تو امامت کا عقیدہ بھی اسی صراحت اور وضاحت کے ساتھ قرآن میں ہونا چاہیے جس طرح توحید رسالت اور قیامت کا ہے. یہ سوال اہل سنت والجماعت کی طرف سے بڑا معقول سوال تھا. اب اس کے دو ہی طریقے تھے, یا تو شیعہ مان لیتے کہ چونکہ امامت کا عقیدہ اتنی صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں اس لیے ہم اس کو اصول دین سے نکال دیتے ہیں اور یا دکھا دیتے، لیکن وہ نہ دکھا سکے نہ انکار کیا، انہوں نے درمیان میں ایک اور راستہ نکالا کہ جس وضاحت کے ساتھ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت قرآن میں ہے، اسی وضاحت سے عقیدہ امامت بھی قرآن میں تھا، لیکن جب صحابہ نے قرآن جمع کیا تو وہ آیتیں نکال دی، تحریف کر دی گئی۔ تو یہ تحریف کا عقیدہ رکھا ہی امامت کے عقیدے کی بچانے کے لیے گیا تھا۔ تو کہنے کا ہاں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس موضوع پر میرا زیادہ مطالعہ نہیں ہے۔ اب وہ تو خاموش ہو گیا، وہ موقع مدودی کرنے لگے، یہ ان کے کچھ سوالات بڑے پریشان کو نے میرے کا کیا کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی کسی صوبے کا گورنر نہیں بنایا گیا، نہ کسی فوج کا گورنر بنایا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ایک غیر جانبدار آدمی جب یہ بات دیکھے گا تو سوچے گا تو صحیح نا کہ اہل بیت کو اگنور ضرور کیا گیا ہے، نظر انداز ضرور کیا گیا ہے، ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا نہیں گیا۔ اب وہ سارے بھی جی باقی سوال بڑا معقول ہے جی، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ میرے کا سوال ہی غلط ہے، کیسے؟ میرے کا یہ ابو بکر صدیق سے کیوں شروع کیا، حضور پاک سے شروع کریں کہ حضور پاک نے اپنے زمانے میں کتنے اہل بیت کے لوگوں کو کون کون سا عہدہ دیا تھا؟ سارے سوچ رہے کہ جی کوئی بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دیا تھا؟ کہ اس زمانے میں کس کو دیتے؟ چھ سال کے بچے کو دیتے حضرت امام حسن حسین کو، یہ کیا کرتے؟ تو میں نے کہا پھر ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ اس قابل ہوگا تھے اور گورنر بنایا جائے؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایسے تھے ہوگا تھے؟ آپ وہ لسٹ پیش کریں کہ کون سے اس قابل تھے اور ان کو یہ عہدہ نہیں دیا گیا۔ اب وہ سارے کہیں گے یہ تو سوال ہی غلط نکلا، ہم خام کا اس سوال سے پریشان رہے بڑے۔ دوسرے کہتے ہیں جی ایک ان کا اور سوال بڑا پریشان کرنے میں ان کا، وہ کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ قانون اسلامی دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، زندگی کے تمام مسائل کا، لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف 30 سال یہ قانون اسلامی چلا، اس کے بعد نہیں چلا؟ 30 سال کے تجربے نے کیا یہ ثابت 30 سال کے تجربے نے کیا یہ ثابت تو نہیں کر دیا تھا کہ یہ دنیا کے سارے مسائل کا حل نہیں ہے؟ اس لیے مسلمانوں نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دعویٰ بڑا خطرناک اور غلط ہوگا کہ یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے کہ 30 سال قانون اسلامی چلا مسلمانوں میں؟ جی انگریز کہتے ہیں۔ میرے کو وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے جس نے یہ کہا ہے؟ جی وہ تو مر چکا ہوگا۔ میں نے کہا کوئی زندہ کہتا ہو تو وہ بتاؤ، یعنی آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کے پاؤں چوم لیا جا کے۔ سارے حیران ہوئے، وہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو نا، ایک بےمان کافر کہتا ہے کہ 30 سال قانون اسلامی چلا، اور یہ مفکر اسلام مدودی کا وقت 12 سال سے آگے نکلتا ہی نہیں، یہ کہتا حضرت عثمان کا دور بھی غلط تھا، قانون اسلامی کا نہیں تھا، حضرت علی کا دور بھی، تو اس سے تو وہ کافر ہی اچھا ہے نا جو 30 سال تو مانتا ہے نا، اس کو لوگ مفکر اسلام کہتے ہیں۔ اب وہ سارے کام کر کے بھاگ گئے، کہنے جی آپ نے بڑی سخت بات کری۔ میں نے کہا سخت تو نہیں، بات تو میں نے صحیح کہی ہے کہ کافر کم از کم مانتے ہیں کہ 30 سال قانون چلا، یہ بھی کافروں کی بات ہے۔ ویسے تاریخ الخلفاء سیوطی کو اٹھا کر دیکھیں، سیوطی کی وفات 911 میں ہے، اس میں 911 تک خلفاء اسلام کا تذکرہ ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ خلافت راشدہ کے بعد یہ میراث اللہ تعالی نے حنفیوں کو دی ہے، جتنے بھی سلاطین اسلام ہوئے سارے حنفی ہوئے، عباسی خلافت تقریباً 400 سال رہی ہے، سارے قاضی اور سارے بادشاہ جتنے حنفیت پر تھے. سلجوقی خلافت 200 سال رہی ہے، یہ شامی میں لکھا سب کو جو عرض کر رہا ہوں. خوارزمی خلافت 200 سال رہی ہے. ترکی خلافت علامہ شامی کے زمانے میں موجود تھی کہ آج تک جتنے بھی بادشاہ بنے ہیں تو خلافہ راشدین کے وارث قانون اسلامی کے نفاذ میں صرف حنفیہ، یاد رکھنا. تو سیاسی غلبہ اسلام کا جو دنیا میں رہا ہے وہ خلافت راشدہ کے بعد حنفیت کے ساتھ رہا ہے، اور کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے پوری دنیا اسلامی پر اپنی فقہ کے مطابق قانون نافذ کیا ہو. اور اب بھی انشاءاللہ جب بھی قانون اسلامی آئے گا تو فقہ حنفی ہی کی شکل میں آئے گا. آج یہ جو ساری دنیا حنفیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی سمجھنے کیوں پڑی ہوئی ہے. حنبلی دنیا میں تعداد میں بہت کم ہے، شافی بھی کم ہے، مالکی بھی کم ہے. دنیا میں مؤثر ترین طاقت جو مسلمانوں کی ہے وہ حنفی ہے. جب بھی حنفیوں کی حکومت بنے گی تو یہ کسی کافر حکومت کے محتاج نہیں ہوگے، کچھ سہارا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. شافیوں کی حکومت آ جائے وہ بھی کسی کے سہارے کے محتاج ہوں گے، کیونکہ اتنے مؤثر طاقت نہیں ہے. مالکی بھی اتنے مؤثر طاقت دنیا میں نہیں ہے، حنبلی بھی اتنے مؤثر طاقت نہیں ہے. چونکہ ان حنفیوں نے تقریباً 1200 سال کافروں کو خوب ڈاک چنے چبوائے ہوئے ہیں، اس لیے اب کافر یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ان حنفیوں کے پیچھے پڑی رہے تاکہ ان کا سانسنا نکلنے دو. اب یہ غیر مقلد جو حنفیوں کے خلاف رات دن بولتے ہیں، وہ بےگرچی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں لیکن ایجنٹ امریکہ کے ہیں، تاکہ ان کی یہ اتفاق نہ ہو جائے اور ان کی حکومت کہیں قائم. دیکھو ساری دنیا میں امریکہ الیکشن کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا، سعودیہ میں کیوں نہیں کرواتا، وہاں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہ اس وقت بھی وہاں کی 98% آبادی حنفی ہے. اس وقت بھی اگر آج الیکشن ہو جائے تو الیکشن سے حنفی وہاں اوپر آ جائیں گے، اور حنفی جب اوپر آ گئے تو وہ امریکہ کے سہارے کے محتاج نہیں رہیں گے، وہ خود مختار حکومت ہوگی. اس لیے یہ سارے گھبراتے ہیں حنفیوں سے. تو حنفیوں کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد، فیصل آباد. فون نمبر 0333 6525 3700.